أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين آج ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ ہے اور انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے 17ویں پارے 17ویں جز کو آج پڑھیں گے. پہلے ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
صلوات عليكم وعليكم ہم نے تلاوت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 تک تلاوت کی ہے. انشاءاللہ باقی ماندہ جو اس کو آپ خود تلاوت فرمائیں گے. ترجمے کا ہم آغاز کر رہے ہیں 17 جز کا سورہ انبیاء کے ترجمے سے. بنام خدا رحمان رحیم. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جب کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. یعنی قیامت قریب ہے. آپ کو پتہ ہے موت کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کب آ جائے, چاہے کوئی صحت مند ہو چاہے کوئی بیمار. خداوند عالم گویا یہ حالت بتا رہا ہے انسانوں کی کہ انہیں پتہ نہیں ہے کس وقت ختم ہو جائے, لیکن غفلت میں اور منہ پھیرا ہوا اور طرف توجہ کی ہوئی. دو, ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے یہ اسے سنتے ہیں لیکن کھیل کود میں پڑے ہوئے, اثر نہیں لیتے, سنجیدہ نہیں ہوتے. تین, ان کے دل لہویات میں مصروف ہے. لاہیتن قلوبہم, لہو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود غیر اہم ہوتی ہے لیکن توجہ اپنی طرف کروا لیتی ہے, کسی اہم چیز سے توجہ ہٹا دیتی ہے, اسے کہتے ہیں لہو. ان کے دل لہو میں پڑے ہوئے, یعنی وہ کام جو عارضی ہے, عارضی لذتوں والے, ادھر توجہ ہے اور جو اصل چیزیں, اہم چیزیں, ان کے بارے میں ان کی توجہ کم ہے. آپ دیکھ لیں اکثریت معاشرے میں
اگر ہم قیامت اور آخرت کو دیکھیں اور دنیا کے بارے میں لوگوں کی توجہ دیکھیں تو ایسا ہی ہے، غیر سنجیدہ. ان کے دل لہویات میں مصروف ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیوں کو چھپاتے ہیں. کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ کہ یہ شخص بھی تم جیسا بشر ہے. کیا مطلب؟ وہی نہیں آتی اس پہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ. تو کیا تم لوگ جادو کے چکر میں آ گئے ہو؟ حالانکہ تمہیں پتا ہے، دیکھ رہے ہو اور جادو کے چکر میں آ رہے ہو. یہ دیکھیے، یہ ایک انداز ہوتا ہے مخاطب کو اپنی بات کا یقین دلوانے کا، اگرچہ بات کرنے والا غلط بات کر رہا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی، اللہ کا نبی نہیں ہے. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ انداز کیا ہے؟ یار تم اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہو، جانتے بوجھتے ہوئے پھر اس کے دھوکے میں آ رہے ہو. ایسے انداز میں، ایسے یقین کا بنا کر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اگلا بندہ ایک دفعہ شک میں پڑ جائے کہ میں بھی سمجھدار ہوں، مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ جھوٹ بول رہے. یہ مختلف پروپیگنڈے کے انداز انبیاء کے خلاف اللہ نے بتائے ہوئے، تم پہ جادو ہو رہا ہے اور اچھے بھلے سمجھدار ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. چار، رسول نے کہا میرا پروردگار ہر وہ بات جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ اس کو پتا ہے میں جادو کر رہا ہوں یا میں حق بتا رہا ہوں، اور میں نے اس کو جواب دینا، اور تم نے بھی اسی سے ملنا ہے، اس کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. پانچ، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو پریشان خوابوں کا ایک مجموعہ ہے. یہ قرآن کیا مطلب؟ یعنی یہ رات کو سوتے الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں، پریشان خواب، اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا. بلکہ یہ اس کا خود ساختہ ہے. توجہ فرمائیے گا، دوسرا الزام، بلکہ یہ خود ساختہ ہے، خود بنایا ہے. بلکہ یہ تو شاعر ہے. اب یہ انداز ذرا دیکھیے، توجہ فرمائیے، یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک نبی آیا ہے، ایک حق کی آواز بلند کرنے والا آیا ہے، اور لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کافر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عوام کے سامنے تین آپشن رکھ رہے ہیں، تین میں سے ایک بات ہے، جبکہ وہ تینوں ہی جھوٹ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا سوچا ہے، تین میں سے ایک بات، تاکہ عوام کا ذہن چوتھی کی طرف جائے نہ کہ یہ سچا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی جھوٹ، یا یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یا تو پریشان خواب ہے، یا خود گھڑ ہے، یا یہ شاعر ہے، اس کے علاوہ اور بات کوئی نہیں، تاکہ عوام کے ذہن اسی میں رہیں اور جو حقیقت والی بات ہے اس کی طرف جائے ہی نہ. یہ سارے مکر اللہ نے ان کے یہاں پر بیان فرمائے. بلکہ یہ تو شاعر ہے، ورنہ یہ کوئی معجزہ پیش کرے جیسے پہلے انبیاء بھیجے گئے تھے. جیسے وہ معجزہ دکھاتے تھے، یہ بھی معجزہ پیش کرے. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک قرآن میں کہ یہ معجزوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، اور اللہ نے یہ ڈیمانڈ قبول نہیں فرمائی. اللہ نے یہ ڈیمانڈ قبول نہیں فرمائی. چھ، ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی مزاج بالکل ایک جیسا، یہ ہلاک ہونے والا مزاج ہے، اور وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے معجزات دیکھنے کے بعد بھی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اس طرح کے مزاج کے لوگ ساتھ؟ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کی طرف وحی بھیجی ہے، یعنی انسانوں کی طرف. اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اس زمانے میں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب تھے، کہ اے کافروں، تمہارے مشرکوں، تمہاری طرف کوئی رسول نہیں آیا، تم کہہ رہے ہو فرشتہ آنا چاہیے، بشر نہیں ہونا چاہیے. تو جو اہل ذکر ہیں، یعنی جن پر کتاب نازل ہوئی، ان سے پوچھو ان کے نبی فرشتے تھے یا بشر تھے، تاکہ تمہیں پتا چل جائے. آٹھ، اور ہم نے انہیں، توجہ فرمائیے، اب یہ پھر بشر ہونے پہ اللہ تاکید فرما رہا ہے، اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی ان کے جسم بھی انسانوں کی طرح تھے، ان کو بھی غذا کھانی پڑتی تھی اپنی بقا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ ان کو غذا کی ضرورت نہ ہو، وہ اسی طرح کھانا کھاتے تھے چونکہ بشر، اور اسی طرح جیسے بشر کو موت آتی ہے، ان کے لیے بھی ہم نے موت لکھی ہوئی تھی، ان کو بھی موت آنی تھی، ایسا نہیں کہ ان کو موت نہیں آنی تھی، ہم نے ان کو ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں بنایا تھا. نو، پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ پورا کیا، پس ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا اور تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ سنت پروردگار کہ جو ایمان لائے نبیوں کے ساتھ وہ بچ گئے، باقی ہلاک ہو گئے۔ دس، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد یاد دہانی، نصیحت، یعنی یہ قرآن تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں خطاب کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں سے خطاب ہے، بلکہ کفار سے خطاب ہے۔ اس قرآن میں تمہیں نصیحت کی گئی ہے، عقل نہیں ہے تم میں، یعنی عقل سے اس کو پڑھو، کیا مطلب ہے؟ بڑی سمجھ میں آئے گی تمہیں۔ اللہ ان سے خطاب، نعوذ باللہ، آئمہ سے، اہل بیت سے تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، یہ عام انسانوں سے کہا جا رہا ہے عقل استعمال کرو، اس قرآن میں تمہارے لیے نصیحت آئی۔ گیارہ، اور ہم نے کتنی ظالم بستیوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ یہ بھی دھمکی ہے، تم سے طاقتور تھے، تم بھی اگر وہی کرو گے ہم اوروں کو لے آئیں گے، تمہیں بھی درہم برہم کر کے رکھ دیں گے۔ بارہ، اب ان بستیوں کا جن کو پہلے ہلاک کیا گیا ان کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، ہوتا کیا تھا؟ جیسے تم ابھی مست ہو، وہ بھی مست ہوتے تھے، پھر جب عذاب کے آثار دیکھتے تھے ہمارے اس وقت بھاگتے تھے، پھر تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تب وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ تیرہ، بھاگو نہیں، یعنی وہ ہم نے کہا بھاگ رہے ہو، تم نے تو بڑے مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے، تم تو بڑے فخر کر رہے تھے، ہم جیسا طاقت میں رہی کوئی نہیں، بھاگو نہیں، اپنی عیش پرستی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ آؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اب کیا حالت ہوا، بتاؤ کیسا انجام ہے انبیاء کو جھٹلانے کا۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے بڑی محنت سے انسان نے گھر بنایا ہو، ابھی دوسرا دن اس گھر میں رہتے ہوئے رات کو سویا پڑا ہو، بڑے سوانے خواب دیکھ رہا ہو، اچانک اس کو اٹھایا جائے اور کہا جائے جی ٹی وی میں اعلان ہو رہا ہے کہ زلزلہ آنے والا شدید، اس پیارے گھر کو چھوڑ کے ایسے بھاگے گا کہ جان بچانے کے لیے۔ دنیا یہی ہے، تھوڑے سے حالات بدلتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں اچانک ایسے ہو جاتی جیسے کوئی رنگینی تھی ہی نہیں۔ چودہ، کہنے لگے ہائے ہماری تباہی، یا ویلنا، یہ یا ویلنا پچھتاوے اور اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، بے شک ہم ہی لوگ ظالم تھے۔ پندرہ، اس وقت اقرار جرم کرتے جب اقرار جرم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پندرہ، اور وہ فریاد کر رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کاٹ کر خاموش کر دیا، یعنی ابھی یہی چیخو پکار کہہ رہے تھے، اقرار جرم کر رہے تھے، لیکن ہمارا عذاب اس وقت نہیں ٹلتا، ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، اسی چیز کو پکار میں ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اور انہیں بجھا کے رکھ دیا، جیسے پھونک مار کے چراغ بجھا دیا جاتا ہے۔ سولہ، اور ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے، یعنی بے مقصد خلق نہیں کیا، لاعبین، لعب اصل میں کہتے ہیں بے مقصد کھیل کو، بے مقصد سرگرمی کو۔ انسان بعض اوقات ہوئی مثلا ہاتھ میں تسبیح گھما رہا ہے، مثال کے طور پر بٹن کو بند کر رہا ہے، کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو لاعب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے لاعب کے لیے خلق نہیں کیا اس کائنات کو۔ سترہ، اگر ہم لہب کا ارادہ، کھیل کود کا ارادہ رکھتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، تمہیں خلق کر کے اتنے تم کام کر رہے ہو، لڑائیاں، جھگڑے، ظلم ہو رہے ہیں، اور ہم نے یہ کھیل کود کے لیے کیا ہے، اگر ہم نے کھیل کود کے لیے کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کوئی کام کر لیتے، یہ کائنات اس طرح سے ہم نہ بناتے، اگر ہم کھیل کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ اٹھارہ، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر کچل دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، یعنی یہ ہماری سنت ہے، ہم نے برحق پیدا کیا اور ہم اس حق کے ذریعے باطل جتنا بھی زیادہ ہو، بڑھ چکا ہو، ایسی چوٹ مارتے ہیں کہ وہ باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، اور پھر باطل جو اس کا سر کچل دیتا ہے اور پھر باطل مٹ جاتا ہے اور تم پر تباہی ہو ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو, اور تم ایسی زندگیاں گزار رہے ہو گویا اس کائنات کی خلقت کا اور تمہاری خلقت کا مقصد ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پر تباہی ہو, کیسی باتیں بناتے ہو تم. حق کو ہم باطل پر مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں. یہ سنت الہی ہے کہ بالآخر آخری فتح حق کی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے باطل کی دلیلوں کو جتنا بھی ان کو میک اپ کر لیا جائے, چمکا لیا جائے, یاد رکھیے جب بھی انسان سنجیدہ ہو جائے اور حق کو جاننے کی کوشش کرے اس کے لیے وہ باطل کی دلیلیں اگرچہ پورا معاشرہ بھرا ہو اس کے لیے بالکل راک کی طرح ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق کو ہم باطل پر دے مارتے ہیں وہ اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں. 19 اور آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات اسی کی ہیں, وہی مالک ہے بس, اور جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں. یہ اب جو فرشتوں نے مشرکین نے عقیدہ بنایا ہوا تھا غلط, فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں, اب اللہ فرشتوں کا تعارف کروا رہا ہے. کیوں؟ یہ کہتے تھے فرشتے ہماری شفاعت کریں گے, فرشتے ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے. خدا کیسے جواب دے رہا ہے؟ وہ بھی فرشتے بھی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے, اور جو اس کے پاس ہے یعنی فرشتے وہ اللہ کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں نہ ہی اکتاتے ہیں. 20 اور تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت میں لگے ہوئے مشرک بنے ہوئے, وہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں اور وقفہ نہیں دیتے, تساہل نہیں کرتے, تھکتے ہی نہیں ہیں, تو اتنے اللہ کے عبادت گزار ہیں وہ فرشتے. 21 کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے جو انہیں زندہ کرتے ہیں, زندگی موت دیتے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, کیا یہ کہہ رہے کہ زندگی موت دینا اللہ کے سوا ان کے ہاتھ میں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں. 22 اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو یہ دونوں یعنی آسمان و زمین یہ درہم برہم ہو جاتے, لفسدتا. کیوں؟ کبھی رائے نہ ملتی, کبھی ایک کا کچھ دل ہوتا, کچھ دو بل آخر دو ہوتے ہیں, قریبی ترین دوست ہو اختلاف ہو جاتا ہے, بہت زیادہ محبت ہو پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں اگر دو ہوتے کوئی دوسرا بھی اس کی برابری کا ہوتا تو یہ آسمان و زمین تباہ ہو برباد ہو گئے ہوتے. فسبحان اللہ, بس اللہ پاک ہے ان شریکوں سے اور ان لغویات باتوں سے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو, بس پاک ہے اللہ پروردگار عرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. 23 وہ جو کام کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوتی, انبیاء سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن, گزر چکا پہلے, باقی تو کسی کی مجال ہی نہیں. صرف واحد ہستی جس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا وہ اللہ وحدہ لا شریک, باقی سب سے سوال کیا جائے گا. 24 کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے, کہہ دیجئے تم اپنی دلیل محکم پیش کرو, کہاں سے یہ چیزیں ان کے اندر ہیں جو تم ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہو, یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے والوں کی کتاب ہے. یا تو قرآن میں لفظ آیا ذکر, یہ جو میرے ساتھ ہیں یعنی جو مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے, یعنی یہ قرآن اسی لیے کتاب ترجمہ کی ہے, اور یہی بات جو ہم سے پہلے تھے مجھ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کی بھی یہی نصیحت تھی. بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اس لیے منہ موڑ لیتے, جاہل ہے. اور دیکھیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں, ایک وہ جو دیدہ دانستہ یہ شرک کا نظام گھڑتے تاکہ اپنے قانون بنا سکے, اپنی مرضی کر سکے, لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے, اور دوسرے وہ جاہل کہ جو غیر سنجیدہ لوگ حق جاننے کے لیے کوشش نہیں کرتے, سوچنے سمجھنے کی عادت نہیں ہوتی, اور وہ جو جس نے گلی لگایا اس کے پیچھے چلتے جاتے ہیں بھیڑوں کی طرح. انسان انسانیت عقل والی ان میں صفت نہیں ہوتی, استعمال نہیں کرتے. 25 اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجا, ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ بے شک میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم صرف میری عبادت کرو. 26 اور وہ کہتے ہیں اللہ نے فرزند بنا لیا، اللہ نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا لیا. ولد کا لفظ آیا، ولد بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے. اور یہاں پر اب وہی بات چل رہی ہے، مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ابھی آگے آیات واضح ہو جائے گی بات، توجہ کیجیے، یہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں اللہ سے چھڑا لیں. اب دیکھیے کیا تعارف کروا رہا ہے اللہ فرشتوں کا کہ ان کی کیا صفات. اور وہ کہتے ہیں اللہ نے فرزند بنا لیا ہے، سبحانہ، وہ پاک، یعنی بیٹا ہونا عیب ہے، نقص ہے، اس لیے بیٹا چاہیے ہوتا ہے. بلکہ یہ تو اللہ کے محترم بندے ہیں، بل عباد مکرمون، اللہ کے محترم بندے ہیں. 27 وہ تو اللہ سے پہلے بات بھی نہیں کرتے، کوئی کام تو دور کی بات ہے، تمہاری شفاعت کر کے تمہیں چھڑائیں گے، تمہارا گمان باطل ہے، وہ بات نہیں کرتے اللہ کی حکم کرنے سے پہلے، اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی صفت. بس اگر آپ کو الٹا سیدھا قصہ کسی تفسیر میں کسی روایت میں پڑھے فرشتوں نے یوں کر دیا عاشق ہو گئے، یہ اسرائیلیات، غلط روایات. فرشتوں کی صفت اللہ یہ بتا رہے ہیں، بولتے بھی نہیں ہے اللہ سے پہلے، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. 28 اور وہ یعنی اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو اور جو ان کے پس پردہ ہے، یعنی فرشتوں کو بھی جو سارا علم نہیں ہے، اصل سارا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے. اور وہ فقط، اب دیکھیے، اور وہ فقط صرف ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، نہ کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو اللہ پکڑ رہا ہوگا وہ آ کے چھڑوا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا. یہ اس قسم کی آیات ہمیں بتاتی ہے کہ شفاعت اصل میں اللہ ہی کی رحمت ہے، کیونکہ اس کے اذن سے ہوگی، اس کے اذن کے بغیر کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی امام میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے. تو بس جس کے اذن سے ہے، اصل رحم کا پیکر وہ ہے، ارحم الراحمین اصل میں وہ ہے. اگر کوئی سمجھے کہ کوئی نبی رسول اللہ کی رحمت اللہ سے زیادہ ہے، عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے اللہ تو پکڑنے والا، رسول اللہ چھڑوانے والے، اللہ پکڑنے والا، امام حسین چھڑوانے والے، سب سے بڑا رحم والا جس کے اندر رحم کمال پر ہے، رحمت وہ اللہ ہے، اور ان ہستیوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی عطا ہے. رحمت میں اللہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. شفاعت بھی اللہ کی رحمت کی جھلک ہے، نہ کہ اللہ کی رحمت سے ہٹ کر کوئی الگ سے راستہ ہے، کوئی الگ سے سسٹم ہے کہ جو قیامت کے دن چلے گا. اس بات پر اچھی طرح توجہ فرمائے. اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہے، اور وہ تو اللہ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے. مشفقون، فرشتے. اب یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ تصور کیا تھا ان مشرکوں کے ذہن میں، کہ فرشتے گویا کہ زبردستی چھڑوا لیں گے ہمیں. اللہ وہ تصور توڑ رہا ہے اپنی آیات سے. اور جس مقدس ہستی کے بارے میں بھی یہ تصور ہو کہ وہ اس طرح کر کے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، باطل ہے، اذن پروردگار سے شفاعت ہوگی. 29 اور ان میں سے جو کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں. اب دیکھیں کتنی خطرناک بات. پہلے خدا نے تعریفیں کی کہ یہ میرے بزرگوار بندے ہیں، قابل احترام بندے ہیں، لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ میں بھی معبود ہوں، تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. نہ صرف یہ کہ اس کے مقام کو چھین لیں گے، اس کو وہاں ڈالیں گے جہاں کفار کو ڈالا جاتا ہے، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. چنانچہ ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے، یعنی شرک پل بھر میں اس بزرگوار بندے کو جہنمی بنا سکتا ہے. فرشتے کو کوئی اگر یہ عبادت یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں، توجہ فرما رہے، اتنی خطرناک یہ ریڈ لائن ہے، شرک جسے کہتے ہیں، اس کے پاس اگر کوئی فرشتہ بھی جائے اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے اگر اللہ کی اس چیز کے ساتھ کوئی شریک ہونا چاہے. تیس, کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور تمام زندہ جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا, تو کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ اس زمانے میں شاید اتنی بات سمجھ آتی ہے نا کہ آج کے سائنٹیفک دور میں جبکہ کائنات کے بارے میں علم بہت زیادہ آگے جا چکا ہے, اگرچہ ابھی بھی بہت کم ہے لیکن اتنا آگے جا چکے کہ اب اس آیت کا معنی بڑا واضح سمجھا جا سکتا ہے اس زمانے کی بنسبت جبکہ خلا وغیرہ کے بارے میں, گیلیکسیز وغیرہ کے بارے میں, اسپیس کے بارے میں یہ علم نہیں تھا جو آج ہے کہ یہ کائنات وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا کانتا رت کن, رت کہتے جڑا ہوا ہونا, ایک ہی چیز ہونا, اور فتکنا, فت کہتے پھاڑ کے الگ الگ کر دینا, اور آج آپ کی سائنس بھی اسی طرف رجحان رکھے ہوئے, سائنس رجحان رکھے یا نہ رکھے 1400 سال پہلے کسی کو خبر بھی نہیں تھی لیکن اللہ نے یہ بتایا. دوسری بات جو سائنس کہتی ہے وہ یہ کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا ہے. ابھی مریخ پر جانے کی سوچ رہے ہیں پانی کی تلاش میں, چونکہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, زندگی پیدا بھی پانی سے ہوئی ہے اور زندگی کی بقا بھی پانی سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. اب اللہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, تو کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی اتنی باتیں خدا نے بتائی ہیں کہ جن کو تم بہت عرصے بعد کشف کرو گے تم پھر بھی تمہیں عقل میں نہیں آتا کہ ایمان لے آؤ. 31, اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلے نہیں زمین. یہ بھی ایک چیز ہے جس کو آئسوسٹسی کہتے ہیں, ISOSTASY, آپ جا کے سرچ کریں گوگل وغیرہ پر. تو یہ آئسوسٹسی کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے زمین پر نکلے ہوئے, یہ زمین کے اندر وہ گرم میٹر کہ جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں, جس کی حرکت کی وجہ سے, اس کی حرکت کو بیلنس کرتے ہیں, اس کی حرکت کو بیلنس کرتے ہیں. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ زلزلے کم ہو گئے, اگر یہ نہ ہوتے تو زمین ہر وقت ہلتی رہتی, یعنی روٹین میں ہلتی رہتی اس میٹر کی حرکت کی وجہ سے. تو خدا نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ لوگوں کو وہ لے کر ہلے نہیں, اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راستہ پائیں, راستوں میں چل سکے, سفر کر سکے. 32, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور اس کے باوجود وہ اس کی نشانیوں سے منہ مڑتے ہیں. یہ سما کا معنی بھی سن لیجیے, سما اصل میں کہتے ہیں بلندی. اب اس سما سے مراد ہم جہاں کھڑے ہیں اس سے اوپر جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کو سما کہا جائے, لہذا اس سے ستارے بھی اس کے اندر آ جائیں گے, اس کے اندر یہ ایٹموسفیئر بھی آ جائے گا جو زمین کے ارد گرد. ہم نے اسے مضبوط چھت بنایا کا ایک معنی یہ, آپ کو پتا ہے ہر روز اربوں کھربوں کی تعداد میں خلا سے پتھر جنہیں شہاب کہا جاتا ہے وہ زمین کے اس ایٹموسفیئر میں داخل ہوتے ہیں. اس میں اللہ نے ہوا میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے ساتھ وہ رگڑ کھاتے اور جل کے خاک ہو جاتے ہیں. بہت کم کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر سطح زمین پر آ کر بھی گر پڑتے, لیکن اگر یہ ایٹموسفیئر ہٹ جائے تو یہ جو کھربوں گر رہے ہیں ہر روز یہ ہلاک کر کے رکھ دیں گے سب انسانوں کو, سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیں. لیکن اللہ نے ایسی چھت بنایا ہے کہ وہ اتنی سپیڈ سے داخل ہوتے ہیں لیکن جل کر اور راستے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں, ان میں سے بھاری اکثریت, باقی اکا دکا کبھی کبھی زمین پر آ کر گرتا بھی. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں سائنسی اعتبار سے کہ جن پر بات کرنے کا ہمارے پاس ابھی یہاں پر وقت نہیں, حق بنتا ہے ان آیات کا کہ ان چیزوں کو, مثلا اگر بلندیوں کی بات ہو رہی ہے تو انسان پڑھے کہ سائنس نے کیا کیا چیزیں کشف کی ہیں. اگر اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایک جھولے کی طرح بنا دیا, بچے کے گہوارے کی طرح جہاں بچے کو آرام سے آرام آتا ہے, سکون آتا ہے, تو ہم دیکھیں کہ کتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں دنیا میں کہ جن کی وجہ سے ہم اتنے آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں, کیا کیا ہے, اگر کچھ بھی کم ہو جائے تو کیا انسان کی زندگی پر افیکٹ آتے ہیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور اس کے باوجود وہ اس کی آیات سے, نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں. 33 یہ آیات, یا مراد آسمان کی آیات, یعنی آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں. 33 اور اسی نے شب و روز اور آفتاب و مہتاب پیدا کیے, یہ سب کسی نہ کسی فلک میں تیر رہے ہیں. یعنی ہر ایک کا ایک راستہ اللہ نے کر دیا, اسی پر اللہ کی اطاعت میں چل رہا ہے. 34 ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو حیات جاودانی نہیں بخشی. اے رسول, آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی, آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہم نے حیات جاودانہ نہیں دی, تو کیا اگر آپ کو موت آ گئی. قرآن کا لفظ موت ہے, کبھی انتقال ترجمہ کرتے ہیں, کبھی کچھ ترجمہ کرتے ہیں, قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ موت ہے. افئم مت, کیا اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. بعض لوگ رسول پاک سے کہتے تھے یہ جب مر جائے گا تو ختم ہو جائے گی بات, جسے مار دو مر جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مرنا تو سب نے, اے رسول آپ نے بھی اور انہوں نے بھی, ہم نے کسی آپ سے پہلے بشر کو حیات جاودانی, کیا مطلب کہ اس کو موت نہیں آنی, ہم نے ایسی حیات کسی کو نہیں دی جس کو موت نہیں آنی, تو کیا اگر آپ کو آ گئی تو یہ جو آپ کو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے, انہوں نے بھی مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سب نے پیش ہونا ہے. 35 ہر نفس کو موت چکھنی ہے, یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ ذرا وضاحتی ترجمہ ہے. ذائقہ الموت, ذائقہ خود ذائقہ کا معنی ہے چکھنے والی, اور نفس چونکہ عربی میں مؤنث ہے, یعنی ہر انسان کو موت چکھنی ہے. اور ہم آزمائش کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹ کراؤ گے. یعنی کبھی تم پر برائی آتی ہے, کبھی تم پر اچھائی آتی ہے, دونوں آزمائشیں ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے, آرام و سکون اور خوشی کے دن وہ آزمائش لگتی تو اصل انسان کو آزمائش ہی نہیں لگتی, وہ زیادہ سخت ہوتا ہے. جبکہ جب کوئی مصیبت ہوتی ہے وہ چونکہ انسان کو لگ رہی ہوتی ہے مشکل, اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے. عام طور پر آرام و آسائش کے دنوں میں اللہ سے زیادہ غافل ہو جاتے ہیں, مال اور دنیا کی چیزیں زیادہ ہو جائیں تو انسان زیادہ غافل ہو جاتے ہیں, لہذا وہ زیادہ سخت آزمائش ہے. اللہ کے نیک بندے ہمارے ائمہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت وضاحتیں کی اس کے بارے میں, اور مثلا کبھی فرمایا کہ مومن کو زیب دیتا ہے کہ خوشیوں کے دنوں میں اس کی دعائیں ویسے ہی ہوں جیسے مصیبت کے دنوں میں ہوتی, یعنی یہ نہ ہو کہ خوشی اس کو اللہ سے غافل کر دے, یہ زیادہ خطرناک ہے. خوشی میں زیادہ اللہ کو انسان بھولتے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہر ایک کو موت آئے گی, اور ہم تو یہ برائی اور اچھائی, تم پر کبھی برا دن ہے کبھی اچھا دن ہے, کبھی مصیبت ہے کبھی سکون ہے, یہ تو آزمائش کے لیے ہم تمہارے ساتھ کرتے ہیں, اور لوٹ کر تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے. لہذا اس نظام کو سمجھو جو ہم بتا رہے ہیں, نہ مصیبتوں سے پریشان ہو, جانو کہ خدا کی آزمائش, نہ ہی آسانیوں سے بہت خوش ہو جاؤ کہ وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے اور ان کی وجہ سے اللہ کو نہ بھول جاؤ. 36 اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے, جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مکہ میں مسجد الحرام میں گویا کہ یہ منظر عام ہوا کرتا تھا. رسول اللہ وہ اوباش کھڑے ہوتے تھے, اور رسول اللہ جیسے ہی آتے تھے, نظر آتے تھے, یہ جملے کسنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو بس آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے. حالانکہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے انکاری ہے. بات کیا ہے, رسول پاک کہتے تھے, یاد رکھیے, رسول پاک کوئی گندے لفظ اور توہین والے لفظ بتوں کے بارے میں استعمال نہیں کرتے. یہ کہتے تھے جیسے قرآن نے بتایا یہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے, ان کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے, نہ کہ گالیاں دیتے ہو فلان, جیسے آج کل بعض لوگوں نے دین میں گالی کو بھی ایک رکن کے طور پہ داخل کیا ہو. اپنے مخالفین کو گالیاں دینا اور پھر اس کے نتائج بھگتنا, اللہ نے منع کیا ہو پھر بھی دیتے. بہرحال کہتے تھے یہ ہے نا جو بات کرتا ہے تمہارے معبودوں کے بارے میں, اب رسول پاک کا لہجہ تو برا نہیں ہوتا تھا, اللہ نے گواہی دی ہوئی, آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں, لیکن ان کو یہ بات بھی بری لگتی تھی. کیوں؟ کہ یہ ایک اللہ کی دعوت کی دیتا. خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے نا, یہی ہے نا جو ہمارے معبودوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے حالانکہ خود یہ عقل کے اندھے رحمان کی یاد سے غافل ہے, اس کے ذکر سے مذاق ان کا اڑنا چاہیے, یہ آپ کا اڑا رہے ہیں. بے وقوف خود ہے, غلط خود ہے, آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں. 37 انسان اجلت پسند خلق ہوا ہے, یعنی انسان کی طبیعت میں یہ جلدی کرنا ہے, مگر یہ کہ اللہ کی نصیحت مانے اور اپنے اندر صبر پیدا کرے. انسان اجلت پسند خلق ہوا ہے, بہت جلد ہم تمہیں اپنی نشانیاں, میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا, جلدی نہ کرو. یعنی کفار جو تم کہہ رہے ہو ہم پہ عذاب لے آ, یہ کر دے وہ کر دے, تھوڑا ٹھہر جاؤ تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے, میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. 38 اور وہ کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ بھی طنز کرتے تھے, یعنی جھوٹا وعدہ انکار کرنے کے لیے. 39 کاش کفار کو اس وقت کا علم ہو جاتا جب وہ آتش جہنم کو نہ اپنے چہروں سے اور نہ ہی اپنی پشتوں سے ہٹا سکیں گے, آگے پیچھے سے آگ ان پہ حملے کر رہی ہوگی. کاش آج ان ہماری آیات کا انکار کرنے والوں کو وہ چیز پتہ لگ جائے, حالانکہ ہم بتا رہے ہیں یہ انکار پہ تلے ہوئے. کاش ایک دفعہ ان کو اس کا پتہ چل جائے کہ آگے پیچھے سے اپنی آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معبود شریک بنائے ہوئے اللہ کے, وہ کہتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے, انہیں پتہ چل جائے کہ کوئی مدد پر نہیں آئے گا. 40 بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گا, یعنی اللہ کا عذاب اچانک آ پڑے گا تو انہیں بدحواس کر کے رکھ دے گا. یعنی جب آتا ہے تو پھر عقلیں وہ ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ, اگر اچانک ایک انسان کو شوق لگے, ایکسیڈنٹ یا دھماکہ ہو, تو کچھ دیر کے لیے انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں بدحواس کر دے گا, پھر انہیں اسے ہٹانے کی استطاعت نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. نہ ہٹانے کی طاقت ہوگی, نہ ہی ریکویسٹ کر کے دوبارہ مہلت لے سکیں گے کہ ہمیں ایک چانس اور کچھ ٹائم اور دیا جائے. 41 اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء ہوتا رہا. یہ استہزاء, مذاق اڑایا جانا, طنز کیا جانا, جملے کسے جانے, اے رسول آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا, مگر ان مذاق اڑانے والوں کو اسی نے آ کر گھیر لیا جس کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی اصل میں کہتے تھے لیا عذاب ہم پر, طنز کرتے تھے. اب یہ پھر رسول پاک کو تسلی. آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کتنا تنگ کرتے تھے, کس قدر اذیت دیتے تھے کہ قرآن مکی صورتیں بھری پڑی ہیں, رسول اللہ کو بار بار تسلی دی جا رہی ہے. گزشتہ انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے, گزشتہ انبیاء نے کیسے صبر کیا. اب یہ سورہ انبیاء کا نام یہی ہے, اب آگے انبیاء کا ذکر آئے گا لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. غم اہل بیت کا بھی ایک یہ فلسفہ ہے کہ انسان, مثال کے طور پر ہمارا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم مجلس سے عزا کرواتے ہیں. کیوں؟ جب اس غم کو ہم دیکھتے ہیں اپنا غم ختم ہو جاتا, اپنے غم کی شدت کم ہو جاتی. کسی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا, کسی کا مثلا باپ چلا گیا, کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا, ٹھیک ہے. اب جب مثلا ذکر کربلا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا دیکھتا, میرا بیٹا تو اس کی خواہ کے پا بھی نہیں, وہ بھائی دیکھو حضرت عباس, میرا تو بھائی اس کی خواہ کے پا بھی نہیں. تو جب وہ غم آتا ہے تو انسان ایک تو دین کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ وہ گئے تو قربانی کس کے لیے دی, اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے, اور توجہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے لیے سب کچھ دے کر بھی خدا سے راضی ہے تو میں خدا سے کیوں ناراض ہوں, میں تو ان کا ماننے والا ہوں. یہ حکمت ہے مجالس سے آزاد, جب اپنی صحیح شکل میں ان کو برگزار کیا جائے. اللہ گزشتہ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں اپنے نبی کے ساتھ تاکہ نبی کا غم کم ہو جائے, نبی کی تکلیف کم ہو جائے. قرآن بھرا پڑا, مکی صورتیں بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی تک کتنی بار یہ بات گزر چکی ہے. اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں کو اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ 42 کہہ دیجئے، رات اور دن میں رحمان سے تمہیں کون بچائے گا، رات کو عذاب لے آئے یا دن کو، کون ہے جو تمہیں بچا لے، بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی طبیعت میں گھس گیا ہے، ہر غلط بات کی طرف منہ کرتے ہیں، اللہ کی بات کی طرف منہ نہیں کرتے۔ 43، آج بھی بہت سارے لوگوں کی مزاج ہے، جو مرضی باتیں کرو بڑا مزہ آئے گا، جیسے خدا کا ذکر کرو دل پہ ان پہ قبضہ لگ جائے گا کوئی، کہ جیسے پھنس گئے کہیں، اللہ کے ذکر سے لطف نہیں آتا، یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ قرآن میں فرمایا گزر چکا کہ سب سے زیادہ مومن، سب سے شدید محبت مومن کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے اتنا زیادہ مزہ آنا چاہیے۔ اس پہ غور کریں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس پہ غور کریں، بہت ساری محفلوں میں ذکر خدا والے پر تہمت لگ جاتی ہے۔ کیا تہمت لگتی ہے؟ یار یہ تو کوئی باپ بھی ہے، اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں غلط ٹریک پہ لگا دیا گیا، تمہیں اللہ کے نام کے ذکر سے مزہ نہیں آتا، تمہارے ایمان کا نقص ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کا ذکر سن کے بندہ جو ہے کوئی اس پر کوئی تہمت کوئی لقب دے دیتے ہو۔ اللہ کے ذکر، یاد رکھیے تمام اہل بیت، تمام رسول، کیونکہ بات یہ بڑی کرٹیکل ہے، اس لیے میں واضح کر کے بتا رہا ہوں بغیر پردے کے، تمام نیک مقدس ہستیوں سے، تمام ائمہ سے زیادہ لطف، زیادہ مزہ اللہ کے ذکر میں آنا چاہیے، تب ہمارا ایمان صحیح ہے۔ اگر عیسیٰ کے ذکر میں مسیحی کو زیادہ مزہ آئے اور اللہ کے ذکر میں اس کو کم مزہ آئے، بےمانی ہے وہاں پر، ایمان کی خرابی ہے وہاں پر، صحیح تربیت نہیں کی گئی، بتانے والوں نے صحیح ہر چیز کو اپنے مقام پہ نہیں رکھا، اس کو سمجھے۔ آج یہ بیماری عام ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے، مومن کو سب سے شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کو سب سے زیادہ پیار ہے اس کے ذکر پہ سب سے زیادہ مزہ بھی آنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، یہ نیچرل ہے بالکل، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں پرابلم ہے۔ اس لیے تو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کی اہمیت ختم ہو گئی، توجہ کریں اس پہ۔ 43، کیا ہمارے علاوہ بھی ان کے معبود ہیں جو انہیں بچا لیں گے، جب خدا کا عذاب آئے گا ان پر جس کی یہ جلدی کر رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا ہمارے علاوہ بھی ان کے معبود ہیں جو انہیں بچا لیں، وہ تو خود اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ یعنی کوئی جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اللہ کے دی ہوئی طاقت سے کر سکتا ہے، تو تم اللہ کے مقابلے میں جن کو لا رہے ہو وہ نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی ہماری طرف سے کوئی ان کی سپورٹ کی جائے گی، اور ہماری سپورٹ کے علاوہ تو کسی ذرے کوئی ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ 44، بلکہ ہم تو انہیں اور ان کے آبا کو سامان زندگی دیتے رہے، یعنی ان کفار کو، اور وہ ان نعمتوں میں غرق ہو گئے، مست ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، کہ یہ اللہ کی وہی مہلت ہے، بلکہ ہم تو انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو سامان زیست زندگی دیتے رہے یہاں تک کہ ان پر مدت دراز ہو گئی۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں ان کے ارد گرد؟ یہ بڑا دھمکانے والا جملہ ہے، زمین تنگ کر رہے ہیں، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بدل رہے ہیں، مکہ والے تم دیکھ لو کہ آہستہ آہستہ اس رسول پر ایمان، تمہارے تمام مظالم کے باوجود، کیونکہ یہ سورہ مکی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے لوگ بڑھ رہے ہیں ایمان لانے والے، اور تم ساری طاقت کے باوجود بے بس ہوئے پڑے ہو۔ اور پھر اگلا بتایا جا رہا ہے، وہ تو خدا گویا آئندہ کی بھی خبر دے رہا ہے کہ زمین تم پر تنگ کر دی جائے گی، اور یہ بھی اس کے معنی میں آ جائے گا کہ جیسے جیسے ہر لمحہ گزر رہا ہے زمین تنگ ہو رہی ہے، یعنی تمہاری مہلت دنیا میں کم ہو رہی ہے، تمہارے پاس ٹائم کم ہو رہا ہے اپنی اصلاح کرنے کا۔ تو کیا یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ یہ غالب آئیں گے، جن کو آہستہ آہستہ زمین تنگ کی جا رہی ہے جن پر، یہ غالب نہیں آ سکتے، غالب اللہ والے لوگ آئیں گے۔ 45 کہہ دیجئے، میں تو بس تمہیں وحی کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں، یعنی جو اللہ سے پیغام آ رہا ہے میں تمہیں وہی سنا رہا ہوں، میں تو وحی کے ذریعے بس تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر جب بہروں کو خبردار کیا جائے تو وہ تو سنتے ہی نہیں اس چیز کو جس چیز سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان پہ طنز کر رہے, تم بہرے ہو, حالانکہ بہرے نہیں تھے. بہرے کیوں؟ بہروں والا رویہ ہے, جیسے بہرا نہیں سنتا اور وہ پھر عمل بھی نہیں کرتا. تم بھی نہیں سن رہے, تمہارے اوپر بھی کوئی اثر, تم سن رہے ہو تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا, تم بھی بہرے ہو. 46 یہ اس قسم کی باتیں ہم اردو میں ہر زبان میں استعمال ہوتی ہیں. ایک دفعہ بلایا, بات سنو بات سنو, مثلاً ملازم کو پھر کہتا ہے وہ بہرے تو نہیں ہو گئے, حالانکہ پتا ہوتا بہرا نہیں ہے, لیکن چونکہ بات کے آگے سے یس سر نہیں کہہ رہا اس پہ کہا جاتا ہے بہرا تو نہیں ہو گیا. تو یہ ایک قسم کی سخت بات ہوتی ہے اس کو ہوش میں لانے کے لیے. 46 اور اگر انہیں آپ کے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو ضرور کہنے لگ جائیں گے ہائے مر گئے, ہائے ہماری تباہی, ہم ہی یقیناً ظالم تھے. کیونکہ عذاب اللہ کا تھوڑا بھی ہو بہت سخت ہوتا ہے. 47 اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے, موازین اعمال کے تولے جانے کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے, پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اور اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوا کسی کا یعنی عمل, تو ہم اسے اس کے لیے حاضر کر دیں گے اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسا حساب کریں گے کہ تم دیکھو گے, وہ چیزیں لا کے تمہارے سامنے رکھ دی جائیں گی کہ جو تمہیں تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی چیز میری نوٹ کی گئی. 48 اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو, اب پھر انبیاء کا تذکرہ رسول اللہ سے جو کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا, اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان ایسی چیز کے جو حق و باطل کو جدا کرنے کا سبب بن جائے, اور ایک روشنی, یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تورات, اور ایک روشنی اور ان متقین کے لیے نصیحت عطا کی, ذکرا للمتقین. کیونکہ جس کو بچنے کا شوق نہیں ہے وہ تو پھر بدماشی پہ اترا ہوا, وہ تو سن کے بھی ہٹ دھرمی کرے گا. کن متقین کے لیے عطا کی؟ اب صفات دیکھیے, یہ صفات ہے اللہ کے بندوں کی, یہ صفات ہے مومنین کی. 49 جو غیب میں اللہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, یعنی انہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے, اپنے حواس سے خمسہ سے 5 سینسز سے رب کو درک نہیں کیا, بالغیب اس کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں, یعنی اس کے وجود کی جو اس کی آیات دکھائی دیتی ہیں اس سے اس کی قدرت, اس کے علم, اس کی حیات, اس کی صفات کا اندازہ لگاتے, اور پھر اس کی عظمت کو درک کر کے اس کی عظمت کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتا ہے, جو بن دیکھے, یعنی غیب کا یہ ترجمہ کیا ہے, اپنے رب سے ڈرتے رہے اور قیامت کے دن سے بھی ڈرتے. یہ اللہ نے صفت بتائی ہے کہ جو مومن ہے وہ قیامت سے ڈرتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا سانوں تو پرواہ ہی کوئی نہیں, اسی تو یوں پار ہو جانا, جنت میں چلے جانا. یہ جو ایسا تکبر والا لے جائے یہ مومن کا نہیں ہوتا, قرآن نے بتایا ہوا, اور قرآن نے بتایا آگے کہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت سے ڈرتے رہتے تھے, قیامت سے ڈرتے رہتے تھے, قیامت سے ائمہ اطہار ڈرتے تھے, اہل بیت ڈرتے تھے. سورہ انسان سورہ دار میں وہ آیات پڑھے کہ یہ مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو کھلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, تم سے جزا اور شکر نہیں چاہتے. اس کے بعد کی آیت کیا ہے جو نہیں پڑھی جاتی کیونکہ وہ نعرے نہیں لگنے اس پر, اس میں یہ ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, بے شک ہمیں ڈر ہے اپنے رب سے اس دن سے کہ جو بہت ہی ہولناک اور بہت ہی خطرناک سخت ہوگا. تو جو فرما رہے جب ان کی ہستیوں کی یہ کیفیت ہے قیامت کے بارے میں, تو ان کے ماننے والے تو کسی کے مزاج نہیں نکلے, ہمیں تو پرواہ ہی کوئی نہیں, جنت میں جوش خطابت میں ایسی باتیں کر دی جائیں. قرآن کنٹرول کرے گا ہر چیز کو, ورنہ کوئی کنٹرول نہیں, جس کے جو منہ میں آئے خلاف قرآن بولتا رہے. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں. 50 اور یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا, تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہیں؟ تمہارے فائدے کے لیے یہ نصیحت ہم نے نازل کی ہے, اتنے تو عقل کے اندھے ہو کہ اس کو تم نہیں مان رہے. 51 اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے, یعنی اس رسول سے پہلے کے زمانوں میں, کامل رشد عطا کیا تھا. یعنی رشد کمال عقل کو کہتے ہیں, عقل جب صحیح طرف جائے اسے رشد کہا جاتا ہے. کامل عقل عطا کی اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے. جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے ساتھ تم چپکے رہتے ہو, لہجہ دیکھیے, یعنی حقارت کے ساتھ ابراہیم نے کہا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو, اچھے بھلے انسان و عقل ہے ان کے ساتھ کیوں چپکے رہتے ہو, ان آکفون اعتکاف میں اسی سے ان کے گرد تم جمع رہتے ہو, یہ کیا مورتی ہیں. 53 وہ کہنے لگے دلیل دیکھیے ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا, اپنے باپ دادوں کو. یہ دلیل ہے, ہر نبی کو یہ دلیل دی گئی اپنے گھٹیا عقیدوں پر. ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہیں کی پوجا کرتے ہوئے پایا. 54 ابراہیم نے کہا یقیناً تم خود اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں. اسٹریٹ فارورڈ فتویٰ دیا. 55 وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا بےہودہ باتیں کر رہے ہو. یہ اب سمجھیے کیا کہا تھا, یعنی مطلب کہتے تم مذاق میں یہ بات کر رہے ہو, تم سنجیدہ بات کرو, یعنی سنجیدہ کر رہے ہو تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ کہہ رہے تو صحیح صحیح یہ کہہ رہے کہ ہم بے وقوف ہیں یا تو ویسے مذاق میں غیر سنجیدہ بات کر رہے, یعنی اگر یہ سنجیدہ ہے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ جملہ ہے, کیا تو واقعاً حق لے کر آیا, یعنی حق بات کر رہا ہے, تو سنجیدہ ہے یا تو من اللاعبین, ایسے کھیل کود میں نہ سمجھی میں تو یہ بات کر رہا ہے, سنجیدگی نہیں سمجھ رہا اس کو. 56 ابراہیم نے کہا بلکہ یعنی تمہاری بات سائڈ پر, بلکہ تمہارا رب کون ہے, آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا. دیکھیے جو تین چیزیں ملائی ہیں قرآن نے, خالق, رب, معبود, الہ, ایک ہی خالق, رب, معبود. اللہ اپنے معبود ہونے کی بھی دلیل خالقیت کو لے کر آتا ہے, اللہ اپنے معبود ہونے کی دلیل ربوبیت کو لے کے آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, افغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء. اے رسول ان سے کہیے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں, جبکہ ہر چیز کا رب تو اللہ ہی ہے, میں کیوں کسی اور کو رب بناؤں. ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ایک عقیدہ تھا آسمان پہ اور وہ آسمان کا رب ہے, زمین پر یہ رب ہیں جو جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں. یہ قرآن نے اس عقیدے کی کہا ہوا ہے, آسمان میں بھی وہی رب ہے, زمین میں بھی وہی رب ہے. آگے آ جائے گا سورہ زخرف میں. ابراہیم نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا, اور میں اس بات کے گواہوں میں سے, یعنی میں گواہی, اکیلے ابراہیم, نوجوان لڑکے تھے اس پر, اکیلے ابراہیم, میں اس بات کے گواہوں میں سے. 57 اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی خبر لینے کی تدبیر ضرور سوچوں گا. بعض اوقات جوانی کے جذبات میں ان سے کہہ دیتے تم ایک دفعہ جاؤ تو صحیح, میں تدبیر کر لوں گا اسے. 58 چنانچہ ابراہیم نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے, تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. یعنی یہ حرکت اس لیے کی تاکہ ابراہیم کی طرف آئیں اور پھر ابراہیم ان کو وہ سبق سکھائیں جو انہوں نے پہلے سے پلان کر کے تیار رکھا ہوا تھا. 59 وہ کہنے لگے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے. 60 کچھ نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے. ذکر یعنی الٹا سیدھا ذکر, ایک جوان, یعنی انویسٹیگیشن ہوئی. اب وہ جن سے ابراہیم, حضرت ابراہیم کی بات چیت ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے پورے شہر میں, وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا ان بتوں کے بارے میں, اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں, اس کا نام ابراہیم. یہ اصلی ہیرو, قرآن جس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے. 61 کہنے لگے اسے سب کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں. یعنی مجرم کو ساری پبلک کے سامنے لا کر پیش کیا جائے. 62 کہا کہنے لگے اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیا ہے. 63 ابراہیم نے کہا بلکہ اس بڑے نے کیا ہے. یہ توجہ فرمائے, یہ ایک انداز ہے, یہ غلط بیانی نہیں ہے, یہ ایک فرض ہے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ سے کوئی سوال پوچھوں, مثلا ان تین باتوں میں سے کون سی ٹھیک ہے, ایک پہ ہاتھ رکھوں, یہ ٹھیک ہے. اب ظاہر کیا ہے, جیسے میں اس کو ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن میں ٹھیک کہہ رہا نہیں ہوں, آپ سے کچھ چیک کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھ رہے نا, یہ ٹھیک ہے. آپ کہیں گے ٹھیک نہیں ہے, آپ کہیں گے آپ نے جھوٹ بولا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا, میں کچھ اور آپ سے اگلوانا چاہ رہا ہوں. یہ انداز ہے. تو کہا کہ اس نے کیا ہے, کیا مطلب بولو بولو, خود تمہیں پتا ہے کہ اس لیے نہیں کر سکتا. یہ حضرت ابراہیم نے کیا, بلکہ اس بڑے نے کیا ہے. ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہو تو, ان کی عقلیں جگانے کے لیے. 64, یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو. یعنی اپنے اندر گئے, ایک دفعہ پلٹے, ابراہیم نے جب جھنجھوڑا ایک دفعہ ان کے دلوں میں آیا کہ یار ہم بھی غلط بات کر رہے ہیں, تو بول بھی نہیں سکتا. 65, پھر وہ سروں کے بل اوندے ہو گئے, جیسے مشرک ہوتا ہے, پھر واپس اپنے عقیدے میں پلٹ آئے, تھوڑی سی بیداری آئی لیکن فائدہ نہ ہوا, اور کہنے لگے تم جانتے ہو, یہ نہیں بولتے, تمہیں پتا تو ہے پھر تم کہہ رہے ہو کہ. 66, ابراہیم نے کہا تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر انہیں کیوں پوچھتے ہو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, بول بھی نہیں سکتے, تمہیں فائدہ نقصان کیا پہنچائیں گے. 67, اف ہو تم پر, یعنی یہ کیا تمہارا, تمہیں کیا کہوں میں, کتنے گندے کام کرو. اف کا یہ معنی, اف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو, کیا تم عقل نہیں رکھتے. 68, وہ کہنے لگے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے, یعنی انہوں نے جب ابراہیم کی یہ باتیں سنی اتنی گستاخانہ, تو سب کو خطاب کر کے انہوں نے کہا جو لیڈر سے وہاں کے کہ اپنی پبلک سے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. 69, ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا ابراہیم کے لیے, یعنی اتنی ٹھنڈی کہ جو ابراہیم کو ناگوار محسوس نہ ہو, زیادہ گرمی بھی بری ہوتی ہے زیادہ سردی بھی ناگوار ہوتی ہے. 70, اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلی اور ہم نے خود ان کو ناکام بنا کر رکھ دیا. 71, اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو, لوط حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے روایات کے مطابق, اور پورے شہر میں یہی صرف ایمان لے کر آئے تھے, ان کی بیوی بھی بے ایمان تھی. اب دیکھو لوط قرآن میں بتایا ہوا جنمی ہے, اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جسے ہم نے عالمین کے لیے بابرکت بنایا. شامات کہتے ہیں شام کی سرزمین, البتہ اس زمانے میں شام, فلسطین, اردن, لبنان, یہ سب علاقے اس میں شامل تھے. بہتر, اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بطور عطیہ دیے, یعنی اسحاق دیے, پھر بیٹا بھی دیا, پھر پوتا بھی دیا ان میں سے یعقوب, اور ہم نے ہر ایک کو, یعنی ان میں سے ہر ایک کو صالح بنایا. 73, اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے, اور ہم نے نیک عمل انجام دینے کے لیے اور نماز قائم کرنے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ان کی طرف وحی کی, اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. جب بھی صالحین کا ذکر آتا ہے سب سے بنیادی ترین اہم ترین چیزوں کا اللہ نام لیتا ہے. خدا کا سب سے زیادہ چیزوں کا ذکر کرنا یہ علامت ہے, سب سے زیادہ یہ اہم ہے. بعض لوگ ان کا مذاق اڑائیں تو یہ وہی مذاق ہے کہ جو پھر جو مذاق اڑاتا ہے اسی کو آ کے گھیر لیتا ہے. 74, اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا, اور ہم نے انہیں اس بستی کے شر سے نجات دی جہاں کے لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے, یقیناً وہ برائی والی اور بدکار قوم تھی. 75, اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا, وہ یقیناً صالحین میں سے تھے. صالحین کا گروہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ بھی اپنے نبیوں کو بھی اسی میں شامل مثلا بتاتا ہے قرآن. 76, اور نوح کو بھی, یعنی اللہ ہم نے نوازا تھا, جب انہوں نے ابراہیم سے پہلے پکارا تھا ہمیں تو ہم نے ان کی دعا قبول کی, پس انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی پریشانی سے نجات دی. 77, اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے, یقیناً وہ بڑی بری قوم تھے, پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. 78, اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے, یعنی اپنی رحمت عطا کی تھی, جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں بکھر گئی تھی, اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے, 79. تو ہم نے سلیمان کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے لیے مسخر کیا جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور ایسا کرنے والے ہم ہی تھے, ہماری ہی عطا تھی. اب توجہ کیجیے, یہ جو واقعہ یہ ہوا تھا جو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں کسی دوسرے کی کھیتی میں گھس گئی, رات کو چر گئی. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے پاس کیس آیا, باپ بیٹا ہے, دونوں کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے حکم یعنی قضاوت اور علم عطا کیا تھا, لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا. ہوا کیا, ایسا نہیں ہے کہ حضرت داؤد نے ڈگری کر دیا تھا, کیس فیصلہ کر دیا تھا, غلط فیصلہ کر دیا, ایسا نہیں ہوا, بلکہ یہ دونوں باپ بیٹا آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. تو حضرت داؤد نے علی الظاہر فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ اس کھیت والے کو دے دو, لیکن حضرت سلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں اس وقت تک کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی اور ان کی ہر چیز سے وہ استفادہ کرے گا جب تک کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت پر محنت کر کے اسی سٹیج پر نہ پہنچا دے جہاں پہ نقصان ہوا تھا, تب تک بکریاں اس کے پاس رہیں گی اور وہ ان کا دودھ ہر چیز وہ استفادہ کرے گا. تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا, یہ ایسا نہیں کہ فیصلہ صادر کر دیا گیا تھا. روایات اہل بیت میں جو بتایا گیا وہ یہ کہ یہ پہلے باپ بیٹا آپس میں ڈسکس کر رہے تھے اس کیس کو, داؤد کی رائے یہ تھی, حضرت سلیمان کی رائے یہ تھی. اور اس کے بعد یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد جب تسبیح کرتے تھے ان کی آواز ایسی زبردست تھی کہ خداوند عالم نے اللہ کہہ رہا کہ ہم نے کیا تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے. اور یہ عجیب منظر ہوتا ہوگا جب حضرت داؤد یہ مثلا اپنی ایسی آواز میں تسبیح پروردگار کیا کرتے ہوئے. 80, اور ہم نے تمہارے لیے انہیں زرہ سازی کی صنعت سکھائی. یہ ان کے لیے جو دین کو سمجھتے ہیں صرف دین اللہ اللہ کرنے کا نام ہے, باقی کام دنیاوی ہے. زرہ کی ایجاد, یہ جو علمی یعنی غیر دینی لوگوں نے بھی ریسرچ کی ہے, اس کا زمانہ وہی ہے حضرت داؤد کا زمانہ جب پہلی دفعہ زرہ ایجاد ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یعنی انبیاء کا کام صرف ورد وظیفے اور یہ سکھانا نہیں ہے کہ اللہ والے بن جاؤ مسلح بچھاؤ لگے رہو, نہیں, دنیا کی چیز جنگوں کی ڈیفینس کی چیزیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انبیاء مکمل آئین لے کے آتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دونوں کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے. اور ہم نے تمہارے لیے انہیں زرہ سازی کی صنعت سکھائی تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہارا بچاؤ کرے. زرہ, تو کیا تم شکر گزار ہو, یعنی کیوں نہیں بنتے شکر گزار تم. 81, اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین تک چلتی تھی جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اس ہوا سے مراد دو لی گئی ہیں, یا تو ہوا ان کے پاس تھی اور وہ ان کی بادبانی کشتیوں کو ان کے حکم سے جہاں چاہتے تھے لے کے چلی جاتی تھی بڑی تیزی کے ساتھ, اور یا یہ کہ ہوا کے دوش پر وہ سواری یا وہ کشتی ہوا اٹھا ہی لیتی تھی اور لے کر چلتی تھی. ایک مہینے کا سفر ایک صبح اور ایک مہینے کا سفر ایک شام میں طے ہو جاتا تھا. اگلی آیات میں یعنی اگلی صورتوں میں انشاءاللہ اس کا ذکر آ جائے گا. اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. 82, اور شیاطین میں سے بھی ہم نے کچھ اس کے مسخر کر دیے تھے جو ان کے لیے یعنی سلیمان کے لیے غوطے لگاتے تھے اور سمندروں سے موتی وغیرہ نکال کر لاتے تھے اور اس کے علاوہ دیگر کام بھی کرتے تھے اور ہم ان سب کی نگہبانی کرتے تھے, یعنی اللہ اصل نگہبان ہے. 83, اور ایوب کو بھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. دیکھیں دونوں طرح کی اللہ نے آزمائشیں کی ہیں, ایک کو دے کر نبی کو اور ایک نبی سے سب کچھ لے کر. حضرت ایوب پہلے کافی ان کے پاس مال تھا سب کچھ تھا, پھر لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی, کچھ لوگوں نے کہا اس کے پاس سب کچھ ہے تو اس لیے یہ اللہ کا اتنا ذکر کرتا ہے, نہ ہوتا تو پھر دیکھتے. تو خدا نے پھر حضرت ایوب کی آزمائش لی, بیماری ہو گئی, ہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا، سر سے لے کے پیروں کے تلووں تک بدن پہ پھوڑے نکل آئے، اور پھر بھی خدا کو یاد کیا کرتے تھے. آخر خدا نے پھر اس آزمائش کو ٹالا اور سب کچھ جو لیا تھا اس سے زیادہ حضرت ایوب کو عطا کر دیا گیا. 84، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور کر دی ان سے، اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کر دیے، اور اپنی رحمت سے ان کے ساتھ اتنے ہی مزید بھی، جو عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے. نصیحت ہے یعنی مشکل وقت آ جائے، بیماری آ جائے، فلان آ جائے، تو ایوب کے ذکر کو ذہن میں لاؤ، تمہیں تکلیف کا احساس، بیماری کا احساس کم ہو جائے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ تجارت سزا کا فلسفہ یہ بھی ہے، تسلی کا سبب بن جاتی ہے. 85، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی، ان سب کو رحمتوں سے نوازا. یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. صفات پر توجہ قرآن دلواتا ہے. 86، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً یہ صالحین میں سے تھے. 87، اور ذوالنون کو بھی، مچھلی والا، یہ بھی پیار سے مچھلی والا، یعنی جن کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا تھا، اور مچھلی والے کو بھی جب وہ غصے میں چل دیے اور خیال کرنے لگے کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے. یہ کیا ہوا تھا کہ بہت نصیحت کی، اور چونکہ ہوتا پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ نبی جب نصیحت کر کے اتمام حجت کر لیتا، آخر میں پھر قوم کو چھوڑ کے ہجرت کر جاتا، تو یہ قوم کی حرکتوں سے ناراض ہوئے. لیکن قبل اس کے کہ اللہ حکم دے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کی تھی، قبل یہ کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ہجرت کا، یہ چل پڑے اپنی قوم سے ناراض ہو. لیکن اللہ نے بڑوں کی، جو عام لوگوں کی غلطی نہیں بھی ہوتی، بڑوں کی وہ بھی غلطی ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ چل پڑے. تو اللہ نے اس چلنے کے بدلے میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور خیال کرنے لگے کہ ہم، یعنی اللہ، ان پر سختی نہیں کریں گے. ان پر سے مراد، یعنی ان کی قوم مراد ہے کہ شاید ان پر عذاب نہیں آئے گا، یا یہ مراد ہے کہ اس بات پر اللہ مجھ پہ سختی نہیں کرے گا کہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کو نصیحت کر دی. چنانچہ وہ اندھیروں میں پکارنے لگے. کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں. اندھیروں میں پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. یہ نہیں کہا مجھے چھوڑ دے، صرف انی کنت من الظالمین، میں ظالم. اقرار جرم، البتہ یہ جرم اس معنی میں نہیں ہے، میں نے عرض کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے سامنے کہنا کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، کیونکہ تو سبحان اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ ذات پروردگار کے بارے میں یہ تصور، معرفت ہونی چاہیے. پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. اور زکریہ کو بھی، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے. یعنی اصل تو بہترین وارث ہے، لیکن مجھے تنہا نہ چھوڑ، یعنی جو تو نے دنیا میں نظام بنایا ہے اولاد کے ذریعے وارث دینے کا، مجھے وہ عطا فرما. 90، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیے، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے اصلاح کر دیا، چونکہ اس زمانے میں ایسی ایج تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی اولاد پیدا. یہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، یعنی ان بندوں کی صفات کیا تھی، نیکی کا موقع دیکھ کے دوڑ پڑتے تھے، اور شوق سے اور خوف سے ہمیں پکارتے تھے. خوف اور امید، یہ باب الخوف والرجاء اصول کافی میں، کتاب الکفر والایمان میں ہے، لاجواب. خوف اور امید دونوں برابر ہونے چاہیے مومن کے دل میں. ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے. خشوع اندر سے جھک جانا، صرف باہر سے نہیں. 91، اور اس کو بھی جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، جناب مریم، اس لیے ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا. 92، یہ تمہاری امت واحدہ ہے، سب نبیوں کی امت اصل میں ایک امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تم صرف میری عبادت ہو. یہ جتنے اختلافات ہیں یہ انسانوں کی اپنی خرابیوں سے بنے. اللہ کے ہاں دین ایک ہے، سب نبیوں کی امت ایک امت ہے. 93، لیکن انہوں نے اپنے معاملات میں ٹکڑے کر لیے، کسی نے کچھ لے لیا, کسی نے کچھ لے لیا. ابھی آپ مسلمانوں کے فرقوں کو دیکھو, دیکھیں بانٹ لیے. کچھ لوگ مثلاً کہتے ہیں ہم صرف اللہ پر زور دے رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت, کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بانٹا ہوا سب. تو جو فرما رہے ہیں نا, ہر ایک نے اپنے لیے ایک فیلڈ چن لیا. تقطعوا امرهم بینهم, انہوں نے کاٹ لیا دین کو. جیسے ہوتا ہے نا کیک کاٹو اور اپنا اپنا ٹکڑا لے کے بھاگو اور سمجھو مجھے سب سے اچھا ملا, جبکہ وہ پورا اصل میں تھا. سمجھانے کے لیے مثال عرض کروں, لیکن انہوں نے اپنے معاملات میں ٹکڑے کر دیا, ٹکڑے کر ڈالا. آخر کار ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. 94 پس جب لوٹ کر آئے گا تو کیا ہوگا, پس جو نیک اعمال بجائے لائے اور مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی اور ہم اس کے اعمال لکھ رہے ہیں. 95 اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہ آئے. یہ آخرت میں پلٹنا ہے, یعنی حتماً لوٹ کر آنا ہے. وہ نہیں لوٹ کر آئیں گے, یہ حرام ہے. لوٹ کر آئیں گے, ہم حساب لیں گے. 96 یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے. گزر چکا پہلے اس کا ذکر. 97 اور جب برحق وعدہ قریب آنے لگے گا تو کفار کی آنکھیں یکایک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, کھلی رہ جائیں گی. ایک شدت کی حیرت کا سامنا ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی, ہم بے شک اس سے غافل تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے. پھر سب فوراً اپنے خلاف اقرار شروع کر دیں گے. 98 بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہے جہاں تمہیں داخل ہونا ہے. ظاہر ہے اس سے مراد نہ فرشتے اس میں شامل ہیں, نہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر شامل ہیں, بلکہ وہ پتھر اور وہ کہ جو کیا کرتے تھے. وہ پتھر ان کو جلائیں گے, یعنی ایندھن گویا بنیں گے, جن کو پوجتے تھے وہ ان کی تکلیف کا سبب بنیں گے. 99 اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے. یہ معبود نہیں ہے, معبود تو پھر بڑا طاقتور ہوتا ہے. اب سب کو اسی میں ہمیشہ رہنا ہے, البتہ جن کا شیطان معبود ہے وہ بھی ساتھ ان کے وہاں پر ہوگا, اور جو اللہ کے نیک بندے ان پر بہتان ہے وہ خود اس بہتانوں سے پاک ہے. جیسے مثلا مولا علی, حضرت عیسیٰ, یہ ان بہتانوں سے پاک ہے کہ جو مشرق احمد ان پر لگاتے ہیں. 100 جہنم میں ان کا شور ہوگا اور اس میں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے. جن کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی خوشخبری مل چکی ہے, یعنی ہم نے بتا دیا جو یہ کام کریں گے ان کے لیے جنت ہے, وہ اس آگ سے دور ہوں گے. 102 جہاں وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے, جہنم کی خوفناک آوازوں کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے, اور وہ ہمیشہ ان چیزوں میں رہیں گے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گی. 103 انہیں قیامت کے بڑے خوفناک حالات بھی خوف زدہ نہیں کریں گے, یعنی اللہ ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کر دے گا, اور فرشتے ان کا استقبال کرنے آئیں گے. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جب کوئی سب سے جیت جائے نا, فتح کے دن کو لوگ کہتے ہیں, مثلا کہتے ہیں اٹس یور ڈے, آج تمہارا دن ہے. تو فرشتے مومنوں سے کہیں گے آج تمہارا دن ہے. یہ لفظ ہے قرآن کی, یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. 104 اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹتے ہیں. پرانے زمانوں میں یوں کر کے لپیٹ دیا جاتا تھا چیز کو لکھ کر. ہم اس طرح آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی, اسی طرح ہم دوبارہ پلٹا دیں گے. یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا. یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے جسے ہم ہی پورا کر کے چھوڑیں گے. 105 اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. 106 اس میں بندگی کرنے والوں کے لیے یقیناً ایک آگاہی ہے, یعنی بندگی کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس زمین کا وارث تمہیں ہی بننا ہے. اور روایات میں یہ پوری زمین کے وارث جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام مہدی علیہ السلام ان کا جب ظہور ہوگا تو یہ آیت اپنے پوری شکل میں لوگ دیکھیں گے. 107 اور اے رسول ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, کہہ دیجئے میری طرف وہی آئی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے, تو کیا تم سر جھکاتے ہو. 109 پھر اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو کہہ دیجئے ہم نے تمہیں یکساں طور پر آگاہ کر دیا، میں نے تمہیں یکساں طور پر، یعنی بڑے چھوٹے، امیر غریب، کوئی فرق نہیں کیا، سب کو ایک ہی طرح ایک ہی پیغام اللہ کا پہنچا دیا، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور یہ میں نہیں جانتا. رسول اللہ 110، اور وہ بلند آواز سے کہی جانے والی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے اور انہیں بھی جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو. اللہ ایسا ہے. 111، اور میں نہیں جانتا کہ شاید اس تاخیر میں تمہاری آزمائش ہو، جو اللہ تم پہ عذاب نہیں کر رہا تمہاری اتنی اکدرمیوں کے باوجود، میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تمہارے لیے یہ سامان زندگی ہے، مدت ختم ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا. 112، اور رسول نے کہا میرے پروردگار تو ہی حق کا فیصلہ فرما، اور تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارے مہربان رب ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. یعنی جو تم کفار انکار کر رہے ہو تمہارے مقابلے میں ہم اپنے رب ہی سے استعانت کرتے ہیں، وہی مستعان ہے، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. 111، بنام خدا رحمان رحیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک یعنی چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہوگی، معمولی مت سمجھو. جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ جس دن تم اسے دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو، جس کو دودھ پلا رہی ہوگی اسے بھول جائے گی. بڑی شدید محبت اور توجہ ہوتی ہے، بچہ اگر دودھ کے لیے روئے ماں کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ فوراً میں اس کو دودھ پلاؤں، لیکن جب وہ آئے گا زلزلہ گویا کہ اس کی توجہ بھول جائے گا کہ بچہ دودھ پی رہا تھا، بچہ بھی بھول جائے گا اس کو. اور تمام حاملہ اپنے حمل گرا دیں گے، حمل سکت ہو جائیں گے، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. جیسے نشے میں انسان دگمگا کے چلتا ہے، اسی طرح بہت بڑا کوئی شوق لگے انسان کو تب بھی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا. آپ دیکھیں اگر کوئی شدید حادثہ ہو جب لوگوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے سہارا دے کے چلاتے ہیں، اگر سہارا نہ دے تو گر پڑے گے. ایسے لوگ چل رہے ہوں گے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو دیکھے گا لگے گا نشے میں ہے، نشے میں نہیں ہے بلکہ یہ عذاب بڑا شدید ہے. 3، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لا علمی کے باوجود اللہ کے بارے میں کج بحثیاں کرتے اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے، یعنی علم نہیں ہے ان کے پاس، اپنے پاس سے گھر کے باتیں بہانے بازیاں کرنے کے لیے بحثوں پر بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہی مشرک، اپنے شریکوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے مقابلے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے دلیلیں گھڑ کے لاتے ہیں جبکہ کوئی بھی ان کی علم کی بنیاد پر قطعی بات نہیں ہوتی. شیطان کی پیروی کرتے ہیں، سرکش شیطان کی. 4، جبکہ اس کی شیطان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کرے گا اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا. پھر بھی شیطنت اور شیطانی باتوں اس سے ہیلپ لیتے، اس کو دوست بناتے. 5، اے لوگو اگر تمہیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو دیکھو، سوچو، غور کرو. دیکھیں اب اس میں انسان شکم مادر میں کن مراحل سے گزرتا ہے وہ بتائے جا رہے اور توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ ایک معمولی نطفے سے کیسے انسان بنتا ہے. جب یہ بن رہی ہے، مراحل گزر رہے ہیں، تو دوبارہ بھی ہو سکتا. اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو دیکھو، بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے پیدا کیا یعنی وہ غذائیں جو تمہارے ماں باپ کھاتے ہیں اور اس سے نطفہ بنتا ہے وہ اسی زمین سے نکلتی، اور پہلی دفعہ آدم کو کے بدن کو مٹی سے پیدا کیا گیا. ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، یہ سٹیپس ہیں، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، یعنی بعض دفعہ وہ پوری ہو جاتی ہے بعض دفعہ ناقص رہ جاتی ہے، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں یعنی شکم مادر میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں نکال لاتے ہیں تاکہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاؤ, اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی تم میں سے نکمی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے, یعنی شدید بڑھاپا, اس کے بعد بندہ نکما اور دوسروں کو بوجھ لگنے لگتا ہے, تاکہ وہ تمہیں جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. بڑا عالم تھا, بڑھاپا ہو گیا, یاداشت ہی چلی گئی, اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے لیکن جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ حرکت میں آ جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے. حرکت میں آ جاتی ہے یعنی پودے اگنے لگتے ہیں, کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں, ابھرنے لگتی ہے یعنی اگنے لگتی ہے, اور مختلف اقسام کی پر رونق چیزیں اگانے لگتی ہیں. اسی طرح ہم تمہیں بھی اگا لیں گے دوبارہ جب ہمارا جی چاہے گا. نشانیوں کو دیکھو تو صحیح. چھ, یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ برحق کہنا کہ وہ کہ جنہیں تم بنا رہے ہو. سات, اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں, اور یہ کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے, چونکہ مکہ والے بھی اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے, لہٰذا ان کی خطاب ہے. ورنہ کہا ہوا کہ سب آئیں گے, چاہے قبروں میں آئے چاہے قبروں میں قبر نصیب ہوئی یا قبر نصیب نہیں ہوئی. آٹھ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم, بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے کج بیسیاں کرتے. مثلا آیت قرآن دو, کہیں سے کیا چیز اٹھا کے لے آئے, فلان بزرگ نے یہ فرمایا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. بزرگ کا جتنا بڑا بزرگ ہے وہ دلیل نہیں بنتا. حدیث اگر ہے خلاف سے قرآن حدیث قبول نہیں, بحث کیوں کرتے, تمہاری تربیت غلط کی گئی ہے, تمہیں قرآن سے دور رکھا گیا, بحث کیوں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, قیامت تک کے لیے آیات ہے, مزاج بتائے جا رہے ہیں کہ بغیر علم, بغیر ہدایت اور روشن کتاب کے کج بحثیاں کرتے ہیں. نو, تاکہ متکبرانہ انداز میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کرے. رسول اللہ توحید کی طرف بلا رہے ہیں, یہ اپنے شریکوں کی طرف بلا رہے ہیں اور متکبر ہیں, اٹکے ہوئے. اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے روز ہم اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے, عذاب چکھائیں گے. دس, یہ سب تیرے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھیجے ہوئے کی وجہ سے, یعنی یہ جو عذاب تجھے مل رہا ہے قیامت کے دن, یہ تو نے خود بھیجا ہے, کسی اور نے نہیں بھیجا. ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. گیارہ, اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو ایک طرف کھڑا ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, یعنی باؤنڈری کنارے پر, اللہ حرف حرف کہتے ہیں طرف. یہ کچھ لوگ ہیں, دین سے اگر دنیا ملے تو دین پیارا لگتا ہے, دین سے اگر دنیا نہ ملے, دین آزمائش آ جائے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آسانیوں میں دیندار ہے, مشکلات میں دیندار نہیں ہے. مفاد پرست, دنیا پرست دیندار, اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے, اگر اسے کوئی مصیبت آ جائے تو منہ کے بل الٹ جاتا ہے. کھڑا بھی باؤنڈری پہ ہی ہوتا ہے, دیر بھی نہیں لگتی, پر ایسے چلا جاتا ہے. سینٹر میں اسلام, دین کے, ایمان کے سینٹر میں نہیں ہے, وہاں کھڑا ہوا. مفاد ہے تو اندر ہے, مفاد نہیں تو باہر دین سے. اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی, یہی تو کھلا نقصان ہے. بارہ, یہ اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ اسے فائدہ دے سکتا ہے, یہی تو کھلی گمراہی ہے. تیرہ, اور وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب, یعنی اللہ کے علاوہ چونکہ پکار رہا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا, یہ تو نقصان قریب ہے. اور جب پیچھے گزرا تھا کہ حق حقیقت دعا تو دعائے برحق تو اللہ کے لیے, اور جو اللہ کے علاوہ پکارتے وہ یوں ہے کہ جیسے ہاتھ آگے کر رہے تاکہ پانی آ جائے, پیاسا ہے لیکن پانی ہاتھ کرنے سے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. تو یہ بھی وہی کار, یہ جو تم کر رہے ہو, مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے, اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس پکارنے کا نقصان قریب ہے تمہارے, نہ کہ اس پکارنے سے تمہیں کچھ فائدہ ہونا ہے. کتنا برا ہے اس کا سرپرست اور اس کا رفیق, کتنا برا ہے. چودہ, اللہ ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا, باغات میں, جن کے نیچے نہر, جنت ویسے کہتے ہیں گھنے باغ, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ اسے کر کے چھوڑتا ہے. پندرہ, جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی, یعنی رسول اللہ کی مدد نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, جو یہ سمجھتا ہے, یعنی اللہ نے تو مدد کرنی کرنی ہے, تم سے اگر برداشت نہیں ہو رہا تو کیا کرو, تو اسے چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف باندھے اور پھر اپنا گلا گھونٹ لے اسے, یعنی لمبی اونچی بلندی سے رسی باندھے اور اپنا گلا گھونٹ لے, اس سے اگر سکون ملتا ہے تو سکون لے لے, اللہ نے اس کی مدد کر کے چھوڑنی ہے اور تم کفار کو یہ شکست دیکھ رہے گا. پھر دیکھے کہ کیا اس کا یہ حربہ اس کے غصے کو دور کرتا ہے, اسلام پھیل رہا تھا ان سے برداشت نہیں ہو رہا, اللہ کہہ رہا پھانسی لے لو تب سکون مل جائے گا, دیکھو تب سکون ملتا ہے, تب بھی نہیں ملنا جہنم میں آؤ گے, اس سے بدتر حالت ہوگی. 16, اور اس طرح ہم نے قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا اور اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے, کوئی قانون, واضح آیات تمہیں دے دیے, اب بھی اگر ہٹ دھرمی کرو تو پھر اللہ کا قانون ہے, ہٹ دھرم کو ہدایت نہیں ملتی. 17, یقیناً ایمان لانے والوں یہودیوں سابعین حضرت یحییٰ کی قوم, نصرانی عیسائی مجوسی بیسیکلی زردشت کے جو در حقیقت اللہ کے نبی تھے لیکن بعد میں جیسے لوگ خرافات کرتے ہیں خرافات بنا لیتے دوسرے, اور مشرکوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا, یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی یہ تم جتنے تقسیمات تم نے بنائی پھر رہے ہو, اللہ تو کہہ چکے ساری امت واحدہ ہے, لیکن یہ جتنے گروہ تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اس کا مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اختلاف قیامت کے دن ہی پتہ چلے کہ کیا, اور یہ لوگ اسی طرح لڑتے رہیں گے, کیوں, ہر دھرمی ہے اور یہ ہر دھرمی پر بہت سارے لوگ باقی رہیں گے لیکن قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا فیصلہ کر دے گا. لیکن اللہ نے بتایا کہ قواعد و ضوابط اصول بتائے ہیں جن پر اختلافات کے باوجود بھی اتحاد ہو سکتا ہے, لہٰذا اللہ نے کہا لے کتاب سے کہو ایک توحید والی بات پر اکٹھے ہو جاتے, اور اللہ قیامت کے دن مسلمانوں سے کہے گا علماء سے بھی کہے گا سارے فصلوں کے کہ تم میں سے کون تھے جو قرآن کی اس آیت سے دعوت دیتے جو ہم نے اپنے رسول سے کہا تھا, سب مسالک کو کہ آؤ مشترک باتوں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیسے مل کے راج ہے, کیسے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے, نہیں چھوڑے گا اللہ کے اس عظیم پروگرام کو جس کا نام اسلام ہے ٹکڑوں میں بانٹ کر, اور سارے اپنی اپنی جنت سمجھ کے ناچ رہے ہیں رقص کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں, نہیں چھوڑے گا اللہ. اور جو جتنی بڑی سطح پر ہے عالم ہے اس کا اتنا زیادہ پکڑ ہوگی, ان کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے, عوام کی اپنی وہ کیوں غیر سنجیدہ صرف سنی سنائی پہ چلتے رہے. 18, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, نیز سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ جن پر عذاب حتمی ہو گیا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے, اور جسے اللہ خوار کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں, یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم مقدس ہستیوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, اللہ کہہ رہے جسے اللہ خوار کر دے, اور پیچھے بات کیا, سب سجدہ کرتے ہیں, انسانوں میں سے کچھ ہیں جو سجدہ نہیں کرتے, جو نہیں کرتے اللہ کہہ رہے جسے اللہ خوار کرے گا, یعنی جو سجدہ نہیں کرتے خدا اسے خوار کرے گا, جسے اللہ خوار کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں, یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. آئمہ نے نماز کی تعلیم آپ کو روایات نہیں ملتی, وقت شہادت ہے چھٹے امام کا علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں جو لوگ ہیں سب کو جمع کرو, جمع کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے ان کو یہ پیغام پہنچا دینا, ہماری شفاعت ان کو اس کو نہیں ملے گی, من استخف بالصلاۃ, جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو, نہ پڑھنے والے کی بات ہی اور ہے, ہلکا سمجھتا ہو, نہ پڑھنے والے کا تو ذکر ہی نہیں کیا, یہ لوگ نماز کا مذاق اڑاتے, تقریروں میں مذاق اڑاتے, کہتے ہیں ہماری نماز یہ نہیں, ہماری نماز یہ ہے, اللہ کو اور اہل بیت کو مقابلے میں لاتے, شرم نہیں کرتے, کربلا کو نہیں دیکھتے نماز کیسے قائم ہوئی کربلا. 19, ان دونوں فریقوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا, بس جنہوں نے کفر کیا, دونوں فریق یعنی ایک حق والے ایک باطل والے, یہ آپس میں جھگڑتے رہے, بس جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس ہوں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, جس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور ان کی کھالیں گل جائیں گی. 21 اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کو مثلا مارا جائے گا. 22 جب وہ رنج کی وجہ سے نکلنے کی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں واپس پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. 23 جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں اللہ یقیناً اسے انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے ان کو مزین کیا جائے گا اور ان جنتوں میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. 24 اور انہیں پاکیزہ گفتار کی طرف ہدایت دے دی گئی. پاکیزہ گفتار یعنی اللہ کی طرف سے نصیحت جو قرآن آئی ہے اس کی طرف ہدایت دے دی گئی اور انہیں لائق ستائش راہ دکھا دی گئی. لائق ستائش کی راہ دکھا دی گئی یعنی اللہ کا راستہ ان کو دکھا دیا گیا. 25 جو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, یہ وہ اب بات آ رہی ہے کہ جب پہلی دفعہ اذن جہاد ملا تھا کفار روک رہے تھے مسجد الحرام سے, وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اس مسجد الحرام کی راہ میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں. یہ بھی اللہ پکڑے گا جنہوں نے مسجد الحرام کو بھی اپنا کہا کہ صرف ہم کوئی اور نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے باہر سے آنے والے اور وہاں رہنے والے سب برابر ہیں, کسی کو ایکسٹرا حقوق حاصل نہیں ہے مسجد الحرام میں. اور جو اس میں زیادتی کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے گا ہم اسے ایک دردناک عذاب چکھائیں گے. 26 اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم, اب حج کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے, اللہ کا وہ عظیم پروگرام, وہ عظیم کانفرنس کہ جس کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک حج اس طرح ہو جائے جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے تو امت اسلام کے اکثر مسائل ایک حج سے ختم ہو جائیں. حج میں پالیسی بنے, کون سے ملک ہیں جو مسلمانوں پر اچھا سلوک نہیں کر رہے, ان سے تعلقات کیسے رکھیں, کن کو تیل ہم نے دینا ہے کن کو نہیں دینا, امت اسلام کے حالات صحیح ہوئے لیکن نہیں. بے روح کر دیا نمازوں کو بھی, روزوں کو بھی, حج کو بھی بے روح کر دیا, لاشیں گھسیٹ رہے ہیں ان چیزوں کی, زیادہ عبادتیں بھی نظر آتی ہیں اور بےمانیوں میں بھی ہمارے ممالک ٹاپ پر ہیں. کرپٹ ممالک کی لسٹ میں بھی ٹاپ پر ہوتے ہیں, حاجیوں کی لسٹ میں بھی ٹاپ پر ہوتے ہیں, کرپشن کی لسٹ میں ٹاپ پر ہوتے ہیں. کیسے ہوگا جب دین کو بے روح کر دیا جائے تب ہی ہوتا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو ٹھکانہ بنا دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو, یعنی وہاں پر جو آئیں گے عبادت کے لیے ان کے لیے اس کو پاک کر دو, ہر قسم کی شرک کا اثر وہاں سے نکال دو خالص اللہ کے لیے. 27 اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں. اس زمانے میں مکہ کیا تھا, پہاڑ بیچ میں تھوڑی سی آبادی اور صحرا سرا آس پاس. آپ آج بھی جائیں آپ اس علاقے کو دیکھیں, اب تو بلڈنگز اور وہ بہت کچھ ہو گیا لیکن آپ اس سرزمین کو دیکھیں, عجیب سخت قسم کے پہاڑ ہیں, عجیب پہاڑ. معجزہ ہے یہ خود. کتنے لوگ ہیں جو کوئی پروجیکٹ بڑا شروع کرتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ شرکت کریں, لوگ نہیں آتے. لیکن اس معجزے کو دیکھیے کہ ایک بندہ خدا کو, ایک توحید کے چیمپئن کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے کہ اعلان کر دے لوگوں میں حج کا. وہ دن اور آج کا دن لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں, غریب لوگ جوڑ رہے ہوتے ہیں پیسے کے, ایک دفعہ میں وہاں چلا جاؤں گا. آپ اگر حج پہ جائیں آپ کو اکثریت چہروں سے پتہ چل جائے گی کہ یہ امیر لوگ نہیں جا رہے, وہاں پہ جاتے ہیں. لوگوں نے اپنے بچوں سے کہا ہوتا ہے کہ میں نے تجھے پالا پوسا, ماں کہہ رہی ہے بس جب تیری نوکری لگے نا ایک کام کر رہے تو نے مجھے حج کرا دے. یہ خود معجزہ ہے, دین کی یہ طاقت ہوتی ہے, اللہ کے حکم کی یہ طاقت ہوتی ہے. ورنہ لوگ اتنے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں آتا ہی کوئی, اتنی اتنی کام کرتے ہیں آتا کوئی, لیکن اس صحرا کو اللہ نے دیکھے کیسے آباد کر دیا. اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کے آئیں گے. کمزور اور کیوں کہ اتنا لمبا سفر تھا کہ اونٹ بھی بےچارے پتلے ہو جاتے تھے, اتنا کم ملتا تھا کھانے کو, ان کی حالت دبلی ہو جاتی تھی مکہ کے سفر میں. 28 تاکہ وہ ان منافع, منفیت کی جمع, ان منافع کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہے, یعنی حج میں فوائد ہے پھر دنیا والآخرہ مسلمانوں کے لیے, اگر حج وہ حج ہو جو ہونا چاہیے, اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لیں, یعنی جب آئیں گے تو اللہ کا نام, خاص ایام جو حج کے ایام ہے, اور خاص ایام میں, خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کی ہے, بس ان میں سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ, یعنی فقیروں غریبوں کا بھی خیال رکھو. 29 پھر وہ اپنا میل کچھ ایل دور کرے, جب احرام اتارتے ہیں تو دو دن سے پہلا ہوتا ہے تو پسینے اور کافی کچھ ہو گیا ہوتا ہے, وہ مراد ہے, اور اپنی نظریں پوری کرے اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کرے. یہ منا کے بعد پھر وہاں جاتے ہیں اور طواف کیا جاتا ہے, حج کو مکمل کیا جاتا ہے. 30 بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے, یعنی ان میں سے ہی حج ایک ہے, خدا نے جن کو قابل احترام چیزیں بنایا, جو اس کا پاس کرے تو اس کے رب کے نزدیک اس میں اس کی بہتری ہے, اور تم لوگوں کے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا, پس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو, کیونکہ مشرکوں نے وہاں بت لگائے ہوئے تھے, ان سے اجتناب کرو اور اس پلیدی سے, نجاست ہے یہ بت, اور جھوٹی باتیں یعنی جو اللہ نے طریقہ بتایا وہ کرو, باقی جو خود گھڑی ہوئی باتیں ان سے, قول الزور کہتے ہیں جھوٹی باتوں کو, اللہ پر بہتان باندھنے کو, من گھڑت عقائد, من گھڑت رسومات جو آج میں بن چکی ہیں, ان سے پرہیز کرو. 31 صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر, اونفا ہر غیر اللہ سے توجہ ہٹا کر سیدھی اللہ کی طرف توجہ کر کے, کسی کو اس کا شریک بنائے بغیر, اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ گویا آسمان سے گر پڑا ہو, پھر یا تو اسے پرندے نوچ لیں گے یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پرندے یعنی جیسے مردار کو پرندے نوچ رہے ہوتے, اور یا یہ کہ اوپر سے گر رہا ہے پتہ نہیں کہاں ہوا اٹھا کے پھینکے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. شرک یہ ہے. 32 بات یہ ہے کہ جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ یقیناً دلوں کا تقوی ہے, یعنی دلوں کے تقوی کا سبب ہے. شعائر شعیرتن کی جمع ہے, شعیرہ کہتے ہیں علامت کو, اور یہ شعر سے ہے جس سے شعور بھی نکلتا ہے. شعائر اللہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ کے بارے میں معرفت اضافہ ہوتی ہے, اور حج اس میں سے ایک بہترین کام ہے, کہ خدا بندہ عالم انشاءاللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. 33 اس اب قربانی کے جانوروں مویشیوں کی بات ہو رہی, اس سے ایک معین مدت تک فائدے اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے, پھر اس کا مقام قدیم خانہ کعبہ کے پاس ہے جہاں پر تم اس کی قربانی دو گے. 34 اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں, بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو, اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری اے رسول سنا دیجئے. ہر امت شریعت کے احکامات میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے. اب یہ کیا, اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کفار جب مسلمان جانور ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مسلمان عجیب ہے, جس کو اللہ خود مار دے اسے نہیں کھاتے, اور جس کو یہ مارتے ہیں اس کو کھاتے ہیں. اب دیکھیں نہ سمجھنے والے کے لیے یہ بات ہے, اللہ مار رہا ہے وہ تو زیادہ پاک ہونا چاہیے, جو مردار ہو گیا اس کو اللہ نے مارا ہے اسے کھاؤ, جسے خود مار رہے ہو اسے کھاتے ہو اس کو نہیں کھاتے ہو, ایسی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا دستور مقرر کیا ہے. 35 جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں, جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے, یہ سورہ انفال میں گزر چکا, مومنوں کی نشانی, بشر المخبتین, مخبت یعنی اللہ کے آگے بالکل جھکا ہوا, اب ان کی علامتیں بتائی جا رہی کون ہے, کہ جب یعنی ان کے دلوں کا ایک لنک ہے اللہ کی, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی آیات سے اثر کرتا ہے اللہ کا ذکر ان کو, اثر کون سا, نرم کر دینے والا, خوف والا, نہ کہ بیزار ہو جائے, وہ بھی اثر ہوتا ہے, اللہ کا نام آئے بیزاری ہونا شروع ہو جائے. جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں, اور مصیبت پر صبر کرنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے انفاق کرتے خرچ کرتے. 36 اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا. قربانی کے اونٹ, اونٹوں سے عربوں کو بہت محبت تھی, اونٹوں سے ان کی زندگی بہت ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی تھی اونٹوں پر. سفر اونٹ کے علاوہ مثلا ان کو کوئی ایسا جانور نہیں تھا کہ اونٹ سے زیادہ جس سے وہ استفادہ کرتے, اسی طرح اس کا گوشت اس کا دودھ بہت کچھ استفادہ کرتے. اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے, اس میں تمہارے لیے خیر ہے یعنی بہت سارے فائدے. پس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو, یعنی اپنی پیاری چیز کو بھی اللہ پہ قربان کرو, پھر جب پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ, اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے کو کھلاؤ فقیر کو. یہ فقیر صرف وہ نہیں ہوتا جو سوال کرے, فقیر کا اصل معنی وہ ہے جس کی آمدنی اس کے خرچوں سے کم ہے وہ فقیر ہے. ہماری اردو میں سمجھتے ہیں فقیر یعنی باہر فقیر آئے دروازے مانگنے والا, نہیں فقیر وہ نہیں ہے, مانگنے والا اور نہ مانگنے والا فقیر اسے کھلاؤ. یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے. مسخر کیا یعنی تمہارے تو چھوٹے, تم تو چھوٹے سے اٹھ کے آگے لیکن وہ تمہاری کیسے خدمت کرتا ہے, تاکہ تم شکر گزار بنو. 37 نہ ان کا, توجہ کیجئے, نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون, بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی تمہاری خالص نیت ہے یا نہیں ہے, کس لیے کر رہے ہیں. اللہ مالداروں کا نہیں ہے کہ وہ زیادہ سی چیزیں کر دے, نیت ہو سکتا ہے کسی کا ایک روپیہ, کسی کی ایک چھوٹی سی قربانی کسی کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے زیادہ اللہ کے پاس افضل ہو, نیت اور خلوص کے فرق کی وجہ سے. یہ قرآن کا اعلان ہے, نہ اس کو اللہ, نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون, بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی بیان کرو. تو کبر اللہ, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اور اے رسول آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. 38 اللہ ایمان والوں کا یقیناً دفاع کرتا ہے, اللہ مدافع ایمان والوں کا. لیکن کون سے ایمان والے؟ جو اللہ کی بات مانتے ہیں. بنی اسرائیل والے نہیں کہ اللہ آپ ہی دفاع کرو اور موسیٰ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, یہ بے ایمانی والا دفاع نہیں, خود کچھ نہیں کرنا. حقیقی ایمان والے, آمنوا وعملوا الصالحات والے, الذین جاہدوا فینا والے, ان کا مدافع اللہ ہے, یعنی اللہ ان کے مورچے میں ان کے ساتھ. اللہ یقیناً ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے, اور اللہ کسی قسم کے خیانت کار اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. 39 جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے, اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے. اذن جہاد دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو, کیونکہ تم مظلوم ہو, تم پہ ظلم کیا گیا ہے, تمہیں اب ہمیں ہم قتال کی اجازت دے رہے ہیں. 40 حالات کے مختلف ہونے سے احکام مختلف ہوتے ہیں. دور مکہ میں بہت ظلم, اس وقت مظلوم تھے, لیکن اس وقت تعلیمات اب کیا ہوں گی؟ صبر, صبر, صبر. کیا؟ ایمان نہیں چھوڑنا, لیکن ابھی قتال کا وقت نہیں آیا, کیونکہ ایک حد تک طاقت ہونی چاہیے, اگرچہ کافر زیادہ ہو پھر بھی, لیکن ایک حد تک طاقت جب ہو جائے گی تب اللہ اپنے علم کے مطابق, اب یہ اتنے ہو گئے اب اگر لڑیں گے اب خدا کی مدد, ویسے تو خدا چاہے تو سب کو مسلمان کر دے, لیکن جو خدا نے اس سنت کا قرآن سے پتہ چلتا ہے ایک تعداد تک, اللہ کہتا ہے سورہ انفال میں فرمایا تھا تم میں سے اتنے ہوں گے تو اتنے پہ غالب آ جائیں, اگر ضعیف الایمان مثلا اس ایمان سے کم ایمان والے بھی ہوں گے تو بھی ایک دو پہ غالب آ جائے, لیکن اگر غالب آ رہے نہیں مسلمان اب پھر ایمان ڈھونڈو بھی, وہ ایمان کدھر ہے جس والے غالب آتے ہیں. تو جب حالات بدلے تھوڑے مسلمان زیادہ ہو گئے, پھر اللہ نے اذن جہاد دے دیا, اگرچہ اس وقت بھی مسلمان بہت قلیل تھے اور اسلحہ اور سامان جنگ میں بھی بہت کم تھے کفار سے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے, یہ جرم تھا, ورنہ پہلے تو بڑے آرام سے وہاں رہ رہے تھے, کسی کو دشمنی نہیں تھی. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکے رکھتا تو راہبوں کی کوٹھڑیاں جہاں عیسائی علماء بنا لیتے تھے پہاڑوں پر باتیں کرتے تھے جا کر، اور گرجے اور عبادت گاہیں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم والیائے، اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے. یعنی اللہ اپنے بندے ہی بھیج دیتا ہے، جیسے بابل کے بادشاہ نے سب کچھ گرا دیا، یہودیوں کو مار دیا، تو اللہ نے اپنا ایک بندہ ہی بھیجا جس نے آ کے ان کو شکست دی اور دوبارہ ان کو موقع دے دیا. تو اللہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو دفع کرتا ہے. اگر ایسا اللہ تعالیٰ فرمایا نہ کرتا تو تمام عبادت گاہیں جب مشرک کفار آتے تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتے، لیکن اللہ پھر اور کو بھیج دیتا ہے اور یہ عبادت گاہیں اور اللہ کی یاد کی جگہ برقرار رہتی ہیں. 41 یعنی طول تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے. دیکھ لیں، غور کریں قرآن کی آیات، جو سن رہا ہے ہٹ دھرمی نہ کرے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے وہ ہیں کہ اگر میں ان کو زمین میں اقتدار دے دوں کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں. اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جو اقتدار نہیں بھی ہوتا نماز قائم کرتے ہیں. کربلا میں آپ دیکھیں، یعنی ظاہری اقتدار مراد، اقتدار نہیں ہے لیکن جب تک طاقت ہے نماز پڑھنے کی آخر میں بھی سجدہ ہی ہو رہا ہے، آخر میں بھی سجدہ ہی ہو رہا ہے. اس امام کی قوم سجدہ نہ کرے، کیا کام کیا شیطان نے، کیا کام کیا شیطان نے، اور شیطان کتنا مکر کرتا. امام حسین کی قوم کا فرد ہو اور سجدہ نہ کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، تعجب، اور ان پر تعجب کے جو یہ تربیت کر رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں. ظاہر ہے کچھ لوگ بتاتے گائیڈ کرتے تبھی تو اس قسم کے افراد پیدا ہوتے. تیار ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں اور امام حسین کا سامنا کرنے کے لیے کہ تم نے یہ کہاں سے گھڑا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور امر بالمعروف کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے. 42 اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اے رسول تو ان سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم نوح نے بھی جھٹلایا اور قوم عاد نے بھی اور ثمود نے بھی. تسلیاں رسول اللہ کو. 43 اور ابراہیم کی قوم نے بھی اور لوط کی قوم نے بھی، اے رسول آپ اسی راستے پہ چل رہے ہیں، پہلے کیا ہو چکا ہے نبیوں کے ساتھ. 44 اور مدین والوں نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، پس میں نے کفار کو پہلے مہلت دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، دیکھو میرا عذاب کیسا سخت تھا. 25 تو کتنی ہی بستیاں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے تباہ کر دی. کتنی ایسی بستیاں، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، یعنی چھتیں ان پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں معطلتن، کوئی آتا نہیں وہاں پانی بھرنے کے لیے. تم کنویں تو دیکھتے ہو، کوئی پانی بھرنے والا وہاں پر نہیں ہے. وَقَسْرٍ مَشِيد اور کتنے اونچے محلات بیکار پڑے ہوئے. 46 کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا کان سننے والے ہو جاتے، یعنی دیکھ کر ان عبرتوں کو دل سمجھنے والے بن جاتے اور کان ہماری باتیں سننے والے. اب دیکھیے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے، یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ تو دکھا رہی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے فریضہ ان کا بتایا ہے وہ تو کر رہی ہوتی ہے، کان بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو اندر ہے جہاں تمہیں اختیار دیا گیا ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہ کسی اور طرف دیکھنا چاہتے ہیں، ادھر دیکھنا ہی نہیں چاہتے. 47 اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں، کہتے ہیں لے عذاب، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا، آپ صبر کیجئے اللہ وعدہ، اور آپ کے پروردگار کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یقیناً ہزار برس کی طرح ہے. یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر وہ دن اتنے لمبے ہوں گے کہ تم کہو گے کیوں جلدی کی. 48 اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہیں مہلت دیتا رہا ہوں جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، یعنی یہ بھی ظلم کر رہے ہیں، میں مہلت دے رہا ہوں اے رسول پہلے بھی ایسا کرتا رہا، پھر ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. 49 کہہ دیجئے اے لوگو میں تمہارے لیے صرف ایک واضح خبردار کرنے والا ہوں, انما انا لکم نذیر مبین, میں تو صرف تمہیں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں, پس جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دیے ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے. رزق بیزتی والے بھی ہوتے ہیں جو غیروں سے جھک کے لیے جاتے ہیں, جو کفار سے امدادیں مانگ کر لیے جاتے ہیں, وہ رزق بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیزتی والے. اللہ سے جو ملتا ہے مومن کو رزق کریم کا وعدہ. 51, اور جو لوگ ہماری آیات کے خلاف کوششیں کرتے ہیں, توجہ فرمائے, آیات سنائی جا رہی ہے, وہ اپنا نظریہ لے کے آتا ہے, ہم نے یہ سنا ہے, ابھی آج تک ہم یہ سنتے رہے ہیں, کہتے قرآن میں یہ لکھا ہو, کہتے نہیں قرآن نہیں سمجھ آ سکتا, قرآن کا یہ معنی, تمہیں کیا پتا کہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے وہ معنی ہے یا نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی آیات کے خلاف کوشش, اللہ کی آیات کو بے اثر کرنے کی کوشش, چاہے مشرکین مکہ کرے اس زمانے میں, چاہے قیامت تک کوئی کرے, ہر وہ بات جو اللہ کی کتاب کے متن کو کم اہمیت کر دے لوگوں کی نظروں میں, وہ اس آیت کی زد میں. وہ لوگ جو ہماری آیات کے خلاف کوششیں کرتے ہیں ہم کو کہ ہمیں مغلوب کر دیں, اہل جہنم, یعنی وہ اللہ کو عاجز کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کا پیغام تو اس کی آیات سے ملے گا, تو تم آیات کے خلاف باتیں کرتے ہو, لوگوں کو دور کرتے ہو, تم اللہ کو عاجز کرنا چاہتے ہو, جہنم ہے تمہارے لیے. 52, اور آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی, مگر جب اس نے تمنا کی کہ لوگ ایمان لے آئے تو شیطان نے اس کی آرزو میں خلل اندازی کی, شیطان نے اپنے لشکروں کے ساتھ چالیں چلی تاکہ نبی کامیاب نہ ہو سکے, مکاریاں کی, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ شیطان کے خلل کو نابود کرتا ہے, پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے, اور اللہ بڑا دانا اور حکمت والا. اللہ کی چال کیا ہوتی ہے, آیات محکم ہو جائیں, یعنی لوگ اللہ کی آیات کو محکم کریں, قائم کریں. امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے قرآن کو قائم کریں گے, پھر ان کو بھی لوگ کہیں گے یہ تو ہم نے تو کچھ اور سنا ہوا تھا, یہ تو یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا, جیسے یہودی رسول اللہ کو کہتے تھے کہ آپ کون سا دین لے کر آ گئے, یہ تو دین ہی نہیں ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے. 53, اللہ آیات کو حکم کرتا ہے, نتیجہ تک کیا نکلے, تاکہ شیطان کی خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ قرار دے جن کے دلوں میں بیماری ہے, یعنی اللہ کی آیات کے خلاف کون لوگ ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں بیماری ہے, ورنہ اللہ کی آیات تو صاف ہے, تاکہ یہ شیطان کی خلل اندازی ان کے لیے آزمائش اور فتنہ بنے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے, قاسیت قلوبہم, اور آپ دیکھیں یہ بڑے ہٹ دھرم ہوتے ہیں, میں نہیں مانوں گا, ہم نے نہیں ماننا جو مرضی کر لوں, اور ظالم لوگ یقیناً بہت گہرے انعاد میں جھگڑے میں مبتلا ہیں. یہ مزاج ہے, یاد رکھیے, اس وقت کے بعد مشرکوں کا بھی تھا, رسول پاک سے کہتے تھے ہم نے نہیں بات سن لی, ہمیں بات ہی مت کر, اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم نے نہیں بات سنتے, عقل استعمال نہیں کرتے, جو پہلے نظریات بنائے ہوئے ڈٹ جاتے ہیں اس میں, اور پھر بدتمیزی اور بد زبانی کرتے. مزاجوں سے پتہ چلتا ہے کون سی پارٹی کا بندہ ہے. 54, اور اس لیے بھی تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے, جنہیں علم دیا گیا ہے, یعنی مراد وہ پہلے اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں, ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہی بات ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, پس وہ اس پر ایمان لے آئے اور اللہ کے سامنے ان کے دل نرم ہو جائے, اور اللہ ایمان والوں کو یقیناً راہ راست کی ہدایت کرتا ہے. اور کافر لوگ تو 55, اور کافر لوگ تو اس کی طرف سے ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے, یعنی قرآن کے بارے میں, قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار, اللہ کہہ رہے کفر ہے جس کے دل میں, وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے گا, بڑی خطرناک بات ہے, یا تک کہ ان پر یکا یک قیامت آ جائے یا نامراد دن کا عذاب ان پر آ جائے, نامراد دن یعنی جس دن ان کو کوئی مراد نہیں ملے گی. 56, اس روز بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی, وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا, بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. 57, اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے بس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا. 58, اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی پھر وہ مارے گئے یا مر گئے انہیں یقیناً اللہ اچھی روزی سے ضرور نوازے گا اور رزق دینے والوں میں یقیناً اللہ ہی بہترین ہے، خیر الرازقین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کے علاوہ اور رازق ہے، یاد رکھیے۔ قرآن نے کہا ہوا ہے کیا آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہوں؟ قرآن نے انکار کیا ہوا ہے۔ بعض آیات کو جس میں تشابہ موجود ہے اس سے لوگ فتنہ کرتے ہیں۔ یا خیر الرازقین کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ تم سمجھتے ہو تم ان سے کفار سے لڑ پڑو گے تو تمہارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تم سمجھ انسان سمجھتا ہے یہ ظاہری اسباب سے جو آ رہا ہے یہ میرے رزق کا سبب، اللہ کہہ رہا ہے وہ سب سے بہترین ہے، وہ تمہیں دینے والے ہیں۔ لہذا ان کو نہ سمجھو، یہ مراد ہے قرآن کی۔ وہ جو سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ قافلہ آیا تھا تجارتی تو لوگ رسول پاک کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ اللہ نے فرمایا جب تم تجارت اور لاب دیکھتے ہو تو چلے جاتے ہو، رسول کو چھوڑ دیتے ہو، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین۔ وہاں پہ کون سے رازقین کی بات ہو رہی ہے؟ تم یہ قافلے والوں کو سمجھ رہے ہو، اس سے تمہیں رزق ملے گا، اللہ بہترین رازق ہے۔ لہذا ادھر مت جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس کھڑے رہو۔ اور قرآن کی آیات میں فرمایا ہوا اللہ نے اگر خدا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ پھر بھی اللہ فرماتا ہے یہ اپنی ڈٹائی پر ڈٹے ہوئے متشابہ آیات سے اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں۔ 59 وہ ایسی جگہ میں انہیں ضرور داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً بڑا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ 60 یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، برتاؤ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔ یعنی اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے وہ بدلہ لے، اور ظالم جو ہے پھر کہے تو نے یہ کیا، پھر تو پھر اللہ پھر اس کا بدلہ ضرور لے گا، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ 61 ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ بدلہ لے گا اس لیے کہ سارا یہ بتا رہا ہے، یہ سارا نظام میرا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں مظلوم کا بدلہ پھر لوں گا، چاہے دنیا میں لے لوں چاہے آخرت میں بدلہ لوں۔ 62 یہ اس لیے کہ اللہ ہی یقیناً اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی علی الکبیر سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ یہ کفار اپنے جن مشرکوں کو مشرک اپنے جن معبودوں کو پکار رہے ہیں یہ سب باطل ہیں۔ 63 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اللہ یقیناً بڑا مہربان اور بڑا باخبر ہے۔ یعنی یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اس مثال سے دیکھو یہ وہی بھی اللہ کی پاکیزہ بارش ہے، جو زمین اچھی ہوگی وہ ہدایت کی فصل اس میں اگائے گی، اور جو گندی زمینیں ہوگی ان پر یہ اثر نہیں کرے گی، وہ جو زد باز اور ہٹ دھرم ہے۔ 64 جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب صرف اسی کا ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ 65 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور وہ کشتی بھی جو سمندر میں بحکم خدا چلتی ہے، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ اس کی اذن کے بغیر وہ زمین پر گرنے نہ پائے، گرتا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ سارا نظام جس کی وجہ سے تم زندہ ہو اور تم ان سے استفادہ کرتے ہو یہ اللہ نے مسخر کیا ہوا، ورنہ اگر خدا چھوڑ دیتا تو یہ آسمان کی چھت ایسی تم پر گرتی کہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ 66 اور آسمان گرنے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر جن کو یہ آسمان روک لیتا ہے، یہ ہوا روک لیتی ہے، اگر یہ تم پر برس جاتے تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا، اور دیگر بہت ساری چیزیں کہ جو ہم کچھ جانتے اور بہت کچھ نہیں جانتے۔ 66 اور اسی نے تمہارے لیے تمہیں حیات زندگی عطا کی، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ انسان تو یقیناً بڑا ناشکر ہے جو کہتا ہے تمہارا کون زندہ کرے گا، ساری نعمتیں دیکھ رہے ہو کہاں سے آ رہی، تم خود کہاں سے آئے ہو۔ 67 ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے جس پر وہ امت چلتی ہے، لہذا اے رسول وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کرے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم تو پہلے یہ کرتے تھے، یہ تھا یہ، تم آپ یہ کیوں کر رہے ہو۔ اے رسول آپ سے جھگڑا نہ کرے، یعنی آپ نے ان کے جھگڑے میں کوئی پرواہ نہیں کرنی ان کی باتوں کی، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں، آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں. لہذا ان کی باتوں کو بالکل آپ نے لفٹ نہیں کرانی. 68, اور بے شک یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. 69, اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. یعنی یہ بات دیکھیں, توجہ سنیں کہ آپ بات بتائیں, اگر مان لیں تو ٹھیک, اگر ضد پہ اڑ جائیں تو آپ ان سے بحث نہ کریں. آپ کے اللہ فیصلہ کر دے, قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا, بحث نہ کریں ان سے. یہ اس مزاج سے بچنے کے لیے جو فقط فضول بحثیں ہو رہی ہوتی, نتیجہ نہیں نکلتا, دونوں اپنی اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے. تو اللہ اپنے بندے کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم پھر آرام سے کہو اللہ فیصلہ کرے گا, اپنا دامن بچا لو. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے. 70, کیا آپ کو علم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے. یہ سب یقیناً ایک کتاب میں درج ہے, علم خدا, لوح محفوظ, ام الکتاب جسے قرآن کہتا ہے. یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں اللہ سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہے, ان کے اندر کیا بیماری ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. 71, اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی نہ اس نے کوئی دلیل نازل کی ہے نہ اس کے بارے میں یہ کوئی علم رکھتے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ دلیل اور علم کیا ہوتا ہے, حقیقت جیسی چیز ہے اس طرح پتہ کرنا علم ہوتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کہہ رہا ہے اگر علم نہیں ہے, عالمانہ اور دلیل نہیں ہے, بات ایک ہی ہے, تو پھر بات قبول نہ کرو. لیکن آپ یہاں اکثریت کو دیکھیں گے کہ اندھے اندھے قبول کرتے ہیں, دلیل پوچھو پتہ ہی نہیں, کہتا ہے ہم نے بچپن سے یہی سنا ہوا, ہمارے ابا دادا حضور بھی یہی کرتے تھے, یہ دلیل دیتے. اور ظالموں کا تو اللہ, ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی جو بغیر دلیل و بغیر علم کے کرتے ہیں یہ ظالم ہیں, ان کے پھر باتیں نہ صرف اللہ قبول نہیں کرے گا ایسی باتوں کو, نظریات کو, بلکہ ان کا مددگار بھی کوئی نہیں بنے گا. 72, اور جب انہیں, اب ذرا سن لیں, وہ لوگ کہ جن کو قرآن کی آیات سن کر ناگوار گزرتا ہے, اور وہ جو بیچارہ قرآن سنا رہا ہوتا ہے اس پہ انہیں غصہ آنے لگتا ہے کیونکہ سابقہ نظریات سے باتیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں, وہ ذرا آنکھیں اور کان اور عقلوں کو بیدار کر کے یہ آیت سن لیں. توجہ کیجئے کیا قرآن مجید نے ہر چیز کو ٹو دا پوائنٹ بتایا ہوا. 72, اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے, کیا مطلب ان آیات کو نہیں ماننا, جنہوں نے کفر اختیار کیے آپ ان کے چہروں پر انکار کو اثرات دیکھتے ہیں, انکار کے اثرات دیکھتے ہیں, ان کی شکلیں بنتی جا رہی ہوتی ہیں, یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور جو لوگ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں یہ ان پر حملہ کرنے کے قریب ہوتے ہیں کہ حملہ کر دیں اور اس کا منہ نوچ لیں کیوں یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. چیک کر لیں کیا کیفیت ہے. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر دوں. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا قرآن کی آیات سے, اس سے بری چیز کی خبر دوں, وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے. اور یاد رکھیے کفار یہاں پہ مراد آیات قرآن کو نہ مانو, آیات کفر در قرآن اس معنی کو اچھی طرح سمجھے. کیا ہے وہ بھی کافر اس لیے بنے تھے کہ اس قرآن کی باتوں کا انکار کرتے جب ان کے اپنے عقائد سے نظریات سے ٹکرا رہی ہوتی تھی. 73, اے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے اسے سنو, غور سے سنو, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے, خواہ اس کام کے لیے وہ سب جمع ہو جائے, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے, طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. تم جو ان کے طالب ہو اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اللہ کے شریک بنا لیا ہے وہ بھی, تم بھی کمزور اور جن کو تم پکار رہے ہو وہ بھی کمزور, ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. 74, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے. اللہ کی توحید, اللہ کا مقام, یہ اپنے شریکوں کو ان کے برابر قرار دیتے ہیں. لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی, یقیناً اللہ بڑی طاقت رکھنے والا اور غالب آنے والا ہے. 75, اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے, انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے، تیسری کوئی مخلوق اللہ نے ذکر نہیں کی. فرشتے نبیوں کے پاس پیغام وہی لے کر آتے ہیں، ان کو بھی قرآن میں رسول کہا ہے، اور دوسرے انسانوں میں سے اللہ رسول بناتا ہے. اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کا انتخاب کرتا ہے. اللہ یقیناً خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تم اپنی نئی باتیں نہ سناؤ اللہ کو جو تم سمجھتے ہو اللہ کو نہیں پتا. 76 جو ان کے سامنے، یعنی ان رسولوں کے، چاہے فرشتے ہو چاہے انبیاء ہو، جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اسے سب کا علم ہے، اور سب معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے. جو تم اپنے پاس سے گھڑ کے بنا رہے ہو، اللہ کے پاس سب پلٹایا جائے گا، وہ بتائے گا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. 77 اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نیز عمل صالح انجام دو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اینڈ میں فرما رہا ہے، ایمان لائیو، یہ کام کرو، یہ ایمان کے تقاضے. 78 آخری آیت، توجہ سے سنیے گا، اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. کوشش کرو، میدان جنگ کا موقع ہو تو وہاں پر، ورنہ جہاد بالنفس، معاشرے میں دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد. راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. اے ایمان والو، اس نے تمہیں منتخب کر لیا، یعنی اب تم وہ امت ہو جیسے ہم نے پہلی امتیں منتخب کی تھی، اب تمہیں کیا، اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا. بعض اوقات وضو نہ ہو تو پھر تیمم آ جاتا ہے، ایسا کوئی تمہارے سر پہ نہیں رکھا جو تم نہ کر سکتے ہو. یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. اس، یعنی اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اللہ میری ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا کر. پس اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اس قرآن میں بھی اور پہلے بھی، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو. لہذا نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو اور اللہ کے ساتھ متمسک رہو، وہی تمہارا مولا ہے، تو وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.